العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى السيدين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. سيرتي ختم مرتبة عليه السلام، اس سال کی پانچویں تقریر، لیکن مجموعی اعتبار سے تقریر کا نمبر ہے 184. 1981 کے اواخر میں محسنان اسلام کے سلسلے میں سیرت رسول کا آغاز کیا گیا، اور اب 8 سال گزرنے کے بعد 9 سال میں فتح مکہ، جو سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی. فتح مکہ کے سلسلے میں گزشتہ تقریر اس منزل پہ ختم ہوئی تھی. تو بائبل میں یا تورات میں ہزاروں تحریفات کے باوجود اب تک اس فتح مکہ کی بشارت پائی جاتی ہے. حضرت سلیمان نبی سے منسوب بائبل میں جو کتاب ہے غزل الغزالات، اس میں تذکرہ ہو رہا تھا اس کا، کہ جسے حضرت سلیمان اپنا محبوب قرار دے رہے ہیں، اور جو 10,000 کے لشکر کے ساتھ عالم دیو کے روانہ ہو رہا ہے. اور یہ لشکر جو بعض ایسی وجوہات کی بنا پر مدینے سے نکلنے سے مجبور ہوا، جن کی تفصیل 2 مسلسل تقاریر میں بیان ہو چکی ہے. راستے کے تمام مراحل کا بیان بھی مکمل ہو گیا. مر زہران نامی وہ جگہ جو مکے سے 10 کلومیٹر یعنی تقریباً 6 میل کے فاصلے سے آ چکی ہے، اور اب وادی فاطمہ کہلاتی ہے، وہاں پہ لشکر اسلام رکا. اور یہ وقت تقریباً غروب آفتاب کے قریب کا وقت تھا. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ سن 8 ہجری ہے، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہے. لیکن اب یہ کون سی تاریخ ہے کہ یہ لشکر اس مر و زہران یا وادی فاطمہ میں قیام پذیر ہوتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. بعض مورخین نے اسے 16 رمضان قرار دیا، اور اگلے دن یہ لشکر جب مکے میں داخل ہوا تو وہ 17 رمضان تھی. بعض مورخین نے اسے 19 رمضان کا دن قرار دیا، تو اگلا دن جب مکہ فتح ہوا وہ 20 رمضان کا دن تھا، اور علامہ مجلسی نے اسے 13 رمضان بھی ایک روایت کے مطابق لکھا. تو اگلا دن جب لشکر اسلام مکے میں داخل ہوا تو وہ 14 رمضان کی تاریخ تھی. تو یہ بھی ایک طے شدہ بات بن گئی کہ 14 سے لے کے 20 رمضان کے درمیان انہی میں سے کوئی تاریخ ہے، گویا وہ ماہ مبارک رمضان جسے ہم عشروں کے حوالے سے بھی پہچانتے ہیں، تو اس کا پہلا عشرہ پروردگار نے کس مقصد کے لیے بنایا، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ. تو یہ فتح مکہ کا واقعہ دوسرے عشرے میں پیش آیا. بہرحال زیادہ تر تاریخوں میں یہ 20 رمضان ہی فتح مکہ کا دن لکھا گیا. اب خلاصہ یہ ہے کہ مر و زہران سے یہ لشکر اسلام پہنچ گئے. شام کا وقت ہے، چنانچہ پیغمبر نے فوراً پہلا حکم تو وہ جاری کیا کہ جو عام حالات میں یہ حکم دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، تو لشکر جہاں قیام کرتا ہے وہاں مشعل، چراغ، لکڑیاں جمع کر کے آگ کے علاوہ اور بہت سارا روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے. مسلمان بھی اس کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن آج پیغمبر کا خاص حکم آیا کہ جو ایک عام طریقہ کار ہے فوجوں میں، 100 یا 50 ایک جگہ جمع ہو گئے اور آگ روشن، ایسا نہیں کر، بلکہ ہر سپاہی جہاں جہاں وہ ہے، چاہے وہ ساتھیوں کے ساتھ ہے تب بھی ذرا الگ الگ ہو، ہر سپاہی اپنے لیے الگ آگ کا انتظام کرے. تو یہ بات اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے، اور اسے دوبارہ دہرانا پڑے گا کہ یہ لشکر جو مدینے سے نکلا تھا, مدینے سے نکلتے وقت جو اس کی تعداد تھی مکہ پہنچنے تک وہی تعداد نہ رہی, بلکہ پہلے سے اس کے انتظامات کیے گئے تھے کہ راستے میں جو جو مسلمان قبیلے وہ اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ فتح مکہ کے لشکر میں شامل ہوتے چلے جائیں, اور آخر وقت اس لشکر کی ترتیب بھی یہی رکھی گئی کہ ہر قبیلے کو دوسرے قبیلے سے الگ جگہ دی جا رہی ہے. یعنی جب سارا لشکر سارے قبیلے آ گئے تب بھی انہیں مخلوط نہیں کیا گیا, ہر قبیلے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دوسرے قبیلے سے ہٹا کے جگہ دی گئی. اب اس وقت ایک اہم ترین مسئلہ جس پر گزشتہ منگل کو گفتگو تو ہوئی لیکن اس جو زیادہ وضاحت کے ساتھ اسے آج بیان کرنا تھا کہ کافر یا بے دین وہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور وہ اپنی کوششیں کرتے ہیں. وہ قرآن کی آیت جس سے میں نے آج کی تقریر شروع کی, بمکر اللہ اور اللہ اپنی تدبیر کرتا واللہ خیر الماکرین, اور چیز وہی کامیاب ہوتی ہے جس کا منصوبہ اللہ نے بنایا ہے. اور اس وقت مکہ میں بھی پیغمبر کی زبان سے یہ حدیث دو تین دفعہ آئی کہ قضاء اللہ ہے خیرہ, جو اللہ نے فیصلہ کیا جو اللہ کی طرف سے حکم آیا وہ سب سے بہتر. اس وقت لشکر اسلام یا بالفاظ دیگر پیغمبر اسلام سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہی کہ مکہ شہر بغیر کسی خونریزی کے بغیر کسی قسم کے قتل عام کے فتح ہو جائے. جیسا کہ میں نے گزشتہ تقریر میں کہا تھا کہ اس سے ایک وسیع مسئلہ بھی بنتا, جو علاقے لشکر اسلام باقاعدہ جنگ کر کے فتح کرتا اس علاقے کی زمین کا مالک کوئی نہیں ہو سکتا, اسے خریدنا بھی غلط اسے بیچنا بھی غلط, اس کا کوئی مالک نہیں, بلکہ اس زمین کی حیثیت کچھ مسجد جیسی ہو جاتی ہے. یعنی جو جا کے وہاں مکان بنا کے بیٹھ گیا وہ وہاں رہے تو اسے ہٹا نہیں سکتا, لیکن اگر خود وہ آدمی وہاں سے ہجرت کرنا چاہے تو وہ کسی کو بیچ کے نہیں جا سکتا مکان, پھر بعد میں جو آدمی آ جائے اس کو وہاں پہ حق مل جائے گا. تو رہنے والے کا حق تو ہے لیکن نہ اس زمین کا وہ مالک ہے, نہ وہ خرید سکتا ہے, نہ وہ بیچ سکتا ہے. لیکن وہ علاقے کے جو لشکر اسلام کی طاقت سے فتح نہ ہو بلکہ اس علاقے کے لوگ خود ہی مسلمان ہو جائیں اور اپنا علاقہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں, یا یہ کہ فوجوں کے بغیر مبلغین اور علماء کے ذریعے سے کہیں اسلام پہنچے. مکہ آخر کیا لشکر اسلام نے بذریعہ قوت اور طاقت اسے فتح کیا تو قیامت تک مکے کی زمین کی خرید و فروخت حرام ہے, آج اس کا مکان ہے وہ رہے, لیکن وہ اگر وہاں سے جانا چاہے یا کسی کو کرائے بھی دینا چاہے تو غلط ہے. یا یہ کہ نہیں مکے والوں نے بغیر لڑے خود ہی مسلمانوں کے سپرد یہ زمین کر دی. یہ اسی مسئلہ 1400 سال سے متنازعہ اور مارکت الارا مسئلہ ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے پورا واقعہ سمجھنا پڑتا. پیغمبر کی خواہش بہرحال یہ کہ مکہ شہر بغیر کسی لڑائی کے قبضہ کیا جائے تاکہ اسلام پھیلایا جائے. پیغمبر نہیں جاتے عرب کے مزاج کو سمجھتے تھے کہ اس وقت کوئی ایسی قتل و غارت گری ہو جائے کہ اس موقع پر بھی مکے کے رہنے والے انتقام کے ایک ایسے جنون اور جوش میں مبتلا ہو کہ اسلام جو ان کے دروازے تک پہنچ گیا اسے بھی قبول نہ کر, اور بھی اس کی مسئلہ ہے. لیکن اب مکے والوں کو اگر اتنا وقت دے دیا جائے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ لشکر اسلام آ رہا ہے اور اس طرح حملہ ہو رہا, تو ہر جگہ کچھ جذباتی لوگ بھی ہوتے وہ اس معاملے کو بگاڑ دیں. اب یہ ضروری ہے کہ مکے والوں کو یہ موقع ہی نہ دیا جائے کہ واپس میں جمع ہوں میٹنگ کریں کہ جذباتی لوگوں کو اپنی بات منوانے کا موقع دیں. اور اس کے لیے کس وقت ایک بہترین طریقہ کہ کسی طرح ابو سفیان کو اگر مکے سے نکال دیا جائے ابھی تک, یعنی 19 رمضان کی شام تک جب لشکر اسلام مکے کی سرحد پہ پہنچ گئے, اب تک تو اس کو چھپایا گیا ہے کہ مسلمان آ رہے ہیں, کہ خبر چھپائی گئی, لیکن اب جب ان کے سروں پہ لشکر پہنچ چکا تو اب یہ خبر نہیں چھپائی جا سکتی. اب کوئی ایسی ترکیب اختیار کرنا کہ ان کی کوئی میٹنگ نہ ہو سکے, اور اس کا طریقہ یہ کہ ابو سفیان جو اس وقت مکہ کا سردار بن چکا ابو جہل اور ابو لہب کی جہنم واصل ہونے کے بعد, اسے کسی طرح اس مکے سے باہر نکال دیا جائے, اور شاید عام حالات میں ابو سفیان کی غیر موجودگی میں بھی مکتوب آنے پر فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن دیکھیں کیسا پروردگار عالم کی تدبیر کس طرح سے چل رہی ہے. یہی فتح مکہ کے واقعے کے آغاز میں مکے والے ٹھوکر کھا چکے تھے کہ ابو سفیان شام میں تھا اور یہاں پیغمبر کا قاصد آیا کہ بتاؤ صلح حدیبیہ میں کیا کیا جائے, اور اس کی غیر موجودگی میں انہوں نے جذباتی فیصلہ کر لیا, اور اس نے پھر آ کے ایک مرتبہ شور مچایا اور ہنگامہ کیا کہ اتنا اہم فیصلہ میرے عدم موجودگی میں کیوں کیا گیا. اب ایسا لگا کہ وہاں بھی پروردگار کی مسئلہ ہے. جب وہ سفیان شام پہنچے تب وہ مسلمان اور کافروں کے قبیلے لڑے اور یہ سارا واقعہ. اب کیونکہ ابھی ابھی وہ ہنگامہ مکے میں ہو چکا, یہ اسی ماہ ہے, ایک مہینہ بھی نہیں ہوا, تو اب تو اگر ابو سفیان مکے سے باہر ہو تو مکے کے سرداروں کو اطلاع بھی مل جائے کہ لشکر اسلام وہ ایک مہینے پہلے, بلکہ ایک مہینہ بھی نہیں, ہنگامے کو تو 15 ہی دن گزرے, اس سے اتنا ڈرے ہوئے ہوں گے کہ سب یہی کہیں گے بھائی ابو سفیان ابھی تو یہی تھا, انتظار کرو آ رہا ہوگا, اس کے بغیر ہمیں میٹنگ نہیں کرنا. ایک عجیب حکمت اختیار کی جا رہی کہ یہ پتا کہ اس اہم ترین شخص کو مکے سے غائب کر دو تو میٹنگ ہی نہیں ہو پائے گی. اس طریقے سے سربراہ نہ ہو, وزیر اعظم نہ ہو, مسجد میں آپ کو نماز جماعت نہیں کروانا, پھر نماز تو غائب کر دی. یہ خیر ہمارے یہاں تو نہیں چلے گا, تو جس کا دل چاہے گا آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھانا شروع کر دے گا, لیکن جہاں عادل کا انتظار ہوتا تو اب شادی نہیں کرانا, دولہا کو آپ نے غائب کر دیا, آپ کا پیسے انتظار کر رہے ہیں, 2 گھنٹے لگیں یا 3 گھنٹے لگیں یا 4 گھنٹے لگیں, وہ والی کیفیت بنائی جا رہی ہے. یہ مثالیں تو ذرا میں نے سن لی دے دی, لیکن پورا مسئلہ یہ کہ مکے سے اس لیے اچانک حملہ کرنا, اس کی تفصیل ایک تقریر میں آ سکتی کہ کیوں بغیر قتل و غارت گری کے مکے پہ قبضہ کرنا. لیکن تو تفصیل کو چھوڑیے, لوگ ویسے کہتے ہیں کہ واقعات کی رفتار اور افسوس نظر آ رہی ہے اس کا, تو ایک ہی طریقہ ہے قتل نہ ہو. قتل کون کر, اگر مکے والے جمع ہوں, میٹنگ کریں, سارے نوجوانوں کا لشکر تیار, جو پرانا زمانہ ہے, آج کا زمانہ تو نہیں ہے کہ فوجیں ٹاؤنیوں میں بیٹھی رہتی, وہاں تو لشکر خود بنانا پڑتے. اب اس ابھیان کو کس طرح باہر نکالنا ہے, اور اس کے بعد اب وہ اگلا جملہ بھی ابھی سے سن لیجیے, تاکہ ایک مرتبہ یہ خود خود بحث ہو جائے, پھر ہم واقعات بتا دیں. لیکن اس کے بعد یہ خطرہ ہے کہ اس کے نتیجے کم از کم اتنی دیر تک تو مکے والے کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے جب تک مسلمان مکے میں قدم نہ رکھیں, جب تک مسلمان پہاڑیوں پہ ٹھہریں, جب تک مسلمان اطراف کے علاقے میں رکیں. کافر دیکھیں گے مگر سوچیں گے کیا کیا جائے, ہمارا سردار تو ہے نہیں, اور کیسے اس کی غیر موجودگی میں میٹنگ کی جائے, ہنگامہ ہو سکتا. لیکن پھر آخر جس وقت بھی لشکر اسلام حرکت کرے گا اور مکے کی گلیوں میں داخل ہو جائے گا, لا محالہ جب خطرہ بالکل سر پہ پہنچ جائے گا, تو کسی نہ کسی طرح مکے والے میٹنگ ہو یا نہ ہو مقابلے پہ آمادہ ہو جائیں. بھائی امام جماعت نہیں آیا, ساری مسجد انتظار کر رہی ہے بے نماز کا, یہاں تک کہ فجر کی نماز قضا ہونے کے قریب ہوئی, اب سب یہی کہیں گے کہ وہ آئے جلدی جلدی فرادہ نماز پڑھ کے نماز کو بجا لو. تو اب دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے جو میں اس لیے خود بھی ذرا تفصیل میں گئے بغیر کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو واقعات کی حکمتوں سے اور مصلحتوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی, وہ تو کہتے ہمیں کہانی سنائیے کہ کیا ہوا, اس لیے یہ سب کی دلچسپی کا موضوع نہیں. لیکن انصاف نہیں ہوگا موضوع کے ساتھ اگر یہ بات نہ بتائی جائے کہ کتنا بہترین دنیاوی اعتبار سے فیصلہ کیا گیا اور کتنی بہترین حکمت عملی یا ڈپلومیسی پہ عمل کیا جا رہا, کہ ابو سفیان کو کسی طرح کھینچ لو مسئلے سے اور اتنی دیر تک اپنے پاس ڈیٹین رکھو, اپنی نگرانی میں رکھو کہ لشکر اسلام مکے میں داخل ہونے لگے, اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں. پھر تو اگر وہ ہو یا نہ ہو, جب دشمن سر پہ آ جائے گا ہر آدمی تلوار لے کے نکلے گا. تو ایسا کرو کہ عین اس موقع پر جب ابو سفیان کا فائدہ ختم ہو جائے مکے کے بعد, اس کو مکے میں بھیجو, لیکن اس طرح سے مکے میں بھیجو کہ اب وہ مکے میں جا کے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنے. یہ تو عجیب بات ہے, لشکر اسلام کے داخل ہونے سے پہلے اسلام کا فائدہ اس میں ہے کہ مکے والوں کا اہم ترین سردار مکے سے غائب ہو جائے, لیکن لشکر اسلام جب داخل ہو رہا اس وقت کی لڑائی سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ کار کیے کہ عین اس موقع پہ ابو سفیان مکے میں آ جائے اور اس طرح سے آ کہ مسلمانوں کے لیے وہ خدمت انجام دے بغیر سمجھے, اسے پتا بھی نہ چلے کہ میں مسلمانوں کی کوئی خدمت انجام دے رہا ہوں. یہ ایک اہم ترین منصوبہ بنایا گیا. یہ الفاظ اگر کہ ذات رسالت سے مناسبت نہیں رکھتے, لیکن اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ جملہ میں نے عرض کیا کہ کیوں پیغمبر کی سیرت سننے کے لیے نہیں بلکہ سننے کے ساتھ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور فتح اونی عمل کے لیے, تو ہمارے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ اس انداز مواقعوں پر ہمیں کس طرح کیسی حکمت سے آگے بڑھنا. دشمن اس طرح استعمال کیا جا رہا کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہو رہا کہ میں اپنے ایک ایک فیصلے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں, اس بیچارے کو خود بھی پتہ نہیں چل رہا. اور دیکھیے اب اس کا طریقہ کار. اب آئیے واقعات پر. اللہ کے رسول نے حکم جاری کی کہ ہر مسلمان اس طرح سے آگ روشن کرے کہ مکہ ہے نہ کہ باہر سے جتنے راستے آتے ہیں وہ سب پہاڑی علاقے سے, صرف ایک راستہ مدینے سے ایسا آتا جو آتا پہاڑی پر سے لیکن مکے کے قریب پہنچ کے وہاں سے دو سڑکیں نکل آتی ہیں, ایک اسی پہاڑی سے اترتی ہے اور ایک وادی سے. یہ اتنا نقشہ بھی مجھے اس لیے بتانا پڑا کہ فتح مکہ میں اس بات کا ایک بہت اہم دخل. تو ساری پہاڑیوں پہ آگ روشن ہوگی اور یہ آگ رات کو روشن ہو. اور پرانا زمانہ زیادہ تر آبادی تو گھروں میں جا چکی تھی سونے کے لیے. سردارا نے پڑے سب سے آخر اپنی چوپان کو ختم کر کے خانہ کعبہ سے اٹھا کر کے ایک مرتبہ ان کی نگاہ پڑی پہاڑی پر آگ 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 چاروں طرف آگ نظر آ رہی, لیکن کسی کے سانو گمان میں بھی نہیں. اب اس کو سفیان سمجھیے ابھی دو تین دن پہلے ہی مدینے سے آیا, تو یہ تو اندازہ ہے کہ مسلمان کچھ کریں گے لیکن اتنے جلدی تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. گھبرا گئے کہ کیا ہوا, آپس میں بات چیت کرنے لگے اور آخر یہ فیصلہ ہوا کہ کل صبح جا کے دیکھا جائے گا, ابھی تو بہت رات ہو گئی اندھیرا چھا گیا, اکثر لوگ بھی گھروں میں چلے گئے. یہ تو فیصلہ ہو کے سردارا نے بڑھائی کہ اپنے اپنے گھروں کی جانب چلی, مگر تین آدمیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو ہم ٹہلتے ہوئے نکلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن تینوں نے یہ فیصلہ ایک ساتھ نہیں کیا, الگ الگ کہ سردارا نے بڑھائی سے کہا کہ بس بات ختم صبح دیکھیں. سب لوگ چلے, چلتے چلتے جناب خدیجہ کے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے حکیم ابن حزام کے دل میں خیال آیا کہ بہت دور نہیں ہے, اگر لشکر تو بہت دور تک پھیلا ہے 6 میل تک, لیکن 12,000 کا لشکر تو اس کا جو پہلا ہے سرا وہ بالکل مکے کے قریب. 12,000 کے لشکر کو آپ جگہ دیجیے اور اس طرح کے بیچ میں فاصلہ رکھیے اور آپ وہاں پر اٹینڈ کرتے ہوئے 6 میل 5 میل 4.5 میل تک تو پھیلی جائیں گے. چلو رات کا وقت ہے, دن بھی شاید یہ تو نہ کہا کہ دن بھی نہیں آ رہی ہے, چل کے دیکھتے ہیں کیا. وہ الگ سے ادھر جس قبیلے پر شروع میں حملہ کیا گیا بنو خزاعہ, جن کے یہ رسول مددگار بن کے آ رہے ہیں, ان کا وہ سردار جو مکے میں رہ رہا ہے بجائل جو مدینے میں جا چکا تھا اور رسول کو بتا کے آ چکا تھا, اس کے دل میں ہر وقت یہ ہے کہ میرے قبیلے سے بدلہ ضرور لینا ہے, انتقام ضرور لینا ہے. وہ قریش کے عرب کے مزاج میں سنا کہ اس کے دل میں خیال آئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا اپنا مظلوم قبیلہ وہ آ گیا, چلو چل کے دیکھنا چاہیے. وہ الگ چل اور ابو سفیان وہ چونکہ مدینے سے بھاگ کے آئے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے اور بہت جلد, لیکن فوری طور پہ یہ بات اگر کہہ دی جائے تو بعد میں لوگ مذاق نہ اڑا, چلو میں پہلے جا کے دیکھ لیتا ہوں. اب یہ تینوں الگ الگ محلوں سے نکلے اور چلے اس قریب ترین پہاڑی پر کہ جہاں پہ آگ نظر آ رہی ہے. اب جب یہ تینوں چلے تو چونکہ پہاڑی تو ایک ہی, اس کے قریب جا کے تینوں مل گئے اور جیسے ہی تینوں ملے ایک دوسرے کو پہچان لیے تو اب کہا کہ چلو بیٹھ جائیں, ذرا سوچے تو صحیح کہ یہ کیا ہو رہا. بدیل نے کیونکہ ان کا دل سب سے زیادہ دل چین تھا ان کے اپنے قبیلے کی بات, تاکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا قبیلہ وہ بہت بہت جمع کر کے آیا. اب اس سفیان نے ذرا مذاق اڑایا, کیا ہو گیا ہے تم, اتنا تمہارا چھوٹا سا جو قبیلہ یہ تو اتنی زبردست بات نظر آ رہی کہ لگ رہا ہے کہ کوئی لاکھوں کا لشکر آ رہا. پورا قبیلہ بنو خدا مار عورتیں بچے سب کو لے کے آ جائیں تب بھی اس کا ایک بٹا تین حصہ بھی نہیں بنے, یہ وہ تمہارا قبیلہ تو نہیں. لیکن پھر کون, بس یہ جو ابو سفیان کی زبان پہ آیا, ابو سفیان کے کان اپنے پرانے دوست عباس کی آواز آئی کہ اے ابو حنزلہ یہاں جا کر رہے, یہ آواز کیسے آئی. میں نے فطری تقریر کے درمیان میں یہ عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کے چچا ہیں حضرت عباس, وہ اگر کے بہت پہلے اسلام لا سکے لیکن مصلحتاً ان کو مکے ہی میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا اور مکے سے ان کے ذریعے سے قریش کے ارادے پہلے سے پتا چل جاتے. یہ جملہ بھی صرف اسی وجہ سے کہ وہی رسول پہ نازل ہوتی ہے لیکن قیامت تک کے مسلمان کس طرح سے کافروں سے مقابلے میں رہے, جو سسٹم ہونا چاہیے ان پر تو وہی نہیں آئے گی, یہ سسٹم بنائے کہ کچھ لوگ کافروں کے درمیان بھی ہوں, کچھ لوگ منافقوں کے درمیان بھی ہوں, اور چاہے وہ اپنے آپ کو پوشیدہ کر کے رکھے ان کی وجہ سے اطلاع ملتی ہے. اور جب ان کا کام ختم ہو گئے, اب مکہ فتح ہونا ہی ہونا, تو وہ اس وقت مکے سے نکلے. لیکن ابھی اس وقت مکہ میں بھی ان کا کام ایک باقی, اس لیے وہ لشکر اسلام کو آدھے راستے میں ملے. مدینے میں ملتے تو شاید فتن کے مارے وہیں رک جاتے کہ میں اتنے سالوں سے تو مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہوں, میں جہاں آرام کرتا ہوں آپ لوگ جائیے. اس بیچ راستے میں ملے وہیں سے ان کو لے لیا گیا. اب آدھی رات کے قریب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ اتنا بڑا لشکر اسلام میں دیکھ رہا ہوں, اور تاریخوں نے یہی لکھا ہے, لیکن میرا اپنا اندازہ کہ کوئی تعجب نہیں کہ خود رسول نے ان کو یہ حکم دیا, لیکن بارہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنا بڑا لشکر اسلام. مکے والوں کی حالت مجھے پتا, اگر کل یہ جنگ ہو گئی تو پورا مکہ تباہ برباد ہو کے رہ جائے گا. جبکہ عباس اتنے سال مکے میں رہے, یعنی جس دن سے اسلام آیا اس دن سے ہجرت کر, ہجرت کے بعد سے بدر کی لڑائی تک, بدر کے بعد جو جنون پیدا ہوا مکے والوں میں کہ انتقام دینا ہے وہ بھی دے گا, صلح حدیبیہ کے بعد جو مکے والے ٹھنڈے پڑنے لگے وہ بھی دے گا, فتح مکہ کے قریب جو مکے والے سوچنے لگے کہ اب مسلمانوں سے جنگ کرنا مناسب نہیں وہ بھی دیکھا, پورا ماحول دیکھا. تو ان کو پتا کہ اگر دو بدو مقابلہ ہوا تو ایک بہت بڑی ایسی تعداد تھی مکے والوں کی ہوگی جو اسلام آسانی سے لا سکتے ہیں, لیکن جب ان کی قوم جنگ میں آ جائے گی انہیں قوم کا ساتھ دینا پڑے گا, کسی طرح جنگ کو روکا جائے. اور عباس سے بہتر یہ بات کوئی سوچ نہیں سکتا, اس لیے کہ عباس آٹھ سال سے ان کے درمیان ہے ہجرت کے بعد. قوموں کا مزاج بنتا ہے, پھر وہ پاگل ہوتی ہیں قومیں, پھر ہوش آنے لگتا ہے. مکے والوں کی اس وقت وہی حالت ہے کہ بدر کی لڑائی کے بعد پاگل ہو گئے, صلح حدیبیہ کے بعد ذرا ان کا ہوش آنے لگا, ایک نئی نسل پیدا ہو. عباس نے کہا میں چل کے دیکھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو, کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈو کہ یہ لڑائی رک جائے. وہ چنانچہ گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے, گھوڑا بھی میں نے غلط کہا, انہوں نے آمادہ جان بوجھ کر اپنا گھوڑا چھوڑ دیا. اور رسول خدا کی سواری کا ایک جانور ہے خچر, جو سفید رنگ کا, اسے اختیار کیا. اب خود اس جملے سے بھی اندازہ ہو رہا, ورنہ سوچیے کہ ایک عام آدمی, ایک عام مسلمان, مولا کی بات ہوتی تو دوسری تھی, لیکن مولا کا بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا, چاہے وہ رسول کا رشتہ دار ہی کیوں نہ, کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کی اجازت کے بغیر پیغمبر کی سواری کے جانور کو کھول کے اس کے بیٹھ کے اتنے لمبے منصوبے پہ نکل جائے. تو تاریخ یہاں خاموش, صرف اتنا لکھا کہ وہ رسول کی سواری پہ بیٹھ کے گئے. لیکن مجھے خود اس جملے سے بھی یہ اندازہ ہوا کہ پیغمبر نے جان بوجھ کے عباس کو بھجوایا. اب وہ چلے, سوال یہ پیدا ہوتا کہ خاص رسول کی سواری پہ وہ کیوں گئے, جب یہ واپس آ رہے تو اس کا فائدہ ظاہر ہوا. ابھی بھی تھوڑا فائدہ ہوا ہوگا, لیکن واپسی میں زیادہ فائدہ, وہ ابھی آپ سن لیجیے. اب یہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے جہاں پر آخری مسلمان تھا, یعنی بالکل مکہ نظر آ رہا ہے, وہاں تک پہنچ گئے. اب اس کے آگے مسلمان نہیں, تو آگے بڑھتے ہوئے ذرا گھبرا, سوچا کہ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی, صبح کا وقت دو تین گھنٹے کے بعد آ رہا, تو جو اطراف کے گاؤں سے دودھ والے دودھ لے کے مکے میں جائیں گے, یا لکڑہارے لکڑیاں لے کے مکے میں جائیں گے, صبح سویرے لوگ دودھ لیتے ہیں, سبزیاں لیتے ہیں, لکڑیاں لیتے ہیں, ان کے حوالے سے پیغام پہنچا دوں گا مکے والوں کو, خصوصاً ان لوگوں جن کے بارے میں پتا کہ اگر انہیں وقت پہ اطلاع مل گئی وہ اس جنگ کو روک لیں گے. لیکن ابھی اسی خیال کے ساتھ ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ کے کھڑے لشکر اسلام سے آگے نکلا, پتا ہے کہ یہاں تک تو دودھ والے آئیں گے نہیں, تو ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ کے کھڑے. اس پہاڑی کے دوسری طرف سے تین آدمیوں کی آوازیں آ رہی ہیں, یہ وہی تین آدمی ہیں جن کا تذکرہ بھی گزر. فوراً ابو سفیان کی آواز پہچان لی. ابو سفیان کی کنیت ایک تو ابو سفیان ہے, لیکن زیادہ مشہور کنیت مکے والوں کے درمیان تھی ابو حنظلہ. حنظلہ ابو سفیان کا بڑا بیٹا, معاویہ کا بڑا بھائی, تو اسے زیادہ مشہور ہے اس نام سے. عباس نے ایک مرتبہ جیسے ہی ابو سفیان کی آواز سنی پکار کے کہا, اے ابو حنظلہ تم یہاں کہاں؟ ابو سفیان نے سنا چونکہ پہاڑی کے پیچھے سے کس کی آواز ہے, پہچان دی. اے ابو الفضل تم یہاں کہاں؟ ان عباس کی کنیت بھی ابو الفضل, ان کے بڑے بیٹے کا نام بھی فضل تھا. تم یہاں کہاں؟ بہرحال آمنا سامنا ہوا, تعارف ہوا. عباس ابھی دو دن پہلے تک مکے میں رہ رہے تھے, پیدائش سے رہ رہے تھے. چنانچہ ابو سفیان نے کہا, بھائی ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ یہ اتنی آگ واگ کیا ہو رہا, راج ہو کیا رہا ہے؟ مدینے سے لشکر اسلام آئے گا, 12,000 کا لشکر ہے تمہارے سروں پہ پہنچ چکا ہے. کچھ اس انداز سے خبر سنائی کہ ابو سفیان کے دل میں ایک لمحے کے لیے ایک خوف بھی پیدا ہوا اور شوق بھی پیدا ہوا. خوف تو یہ کہ جب مسلمان 300-400 تو ہمیں شکل دے دی آج 12,000. اور شوق یہ کہ ذرا چل کے دیکھنا چاہیے کس طرح آئے, تو راتوں رات دیکھوں گا, واپس آ کے مکے والوں کو بتاؤں گا. ہر آدمی کو یہ چیز کا شوق ہوتا ہے کہ محفل میں میری بات سب سے زیادہ سنی جائے. چنانچہ عام طور پہ لوگ نہیں سنتے تو غیبت شروع کر دیتا ہے کہ غیبت تو ہر آدمی کو پسند, غیبت سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو متے لگانا شروع کر دیتا. بات وہی ہوتی ہے کہ نہیں, میں محفل میں سب سے بڑا نظر آؤں, ہر آدمی مجھے سن رہا ہو اور میں کہہ رہا ہوں. اور کبھی کبھار یہی جذبہ ہم لوگوں آدھے گھنٹے کی تقریر کو 3 گھنٹے تک کھینچ کے لے جاتا, وہ لوگ سن رہے ہیں تو میں سناتے چلے جاؤں ان کو. تو اب ابو سفیان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا. عباس نے کچھ اس انداز سے بات, اور عباس آئے. دیکھیے اور کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اتنا گھبراتا ابو سفیان کہ لشکر اسلام نے قدم ہی نہ رکھا. عباس وہ شخص ہیں کہ 2 دن پہلے تک جو ہے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے, سالوں پرانے تعلقات. تو یہ خیال کیے بغیر کہ لشکر اسلام سوچائیے کہ میرا قریبی تو چلوں گا, چکر لگا کے واپس آ جاؤں گا. چنانچہ ابو سفیان نے کہا چلو چل کے دیکھتا ہوں لشکر اسلام کو. بدیل اور حکیم ابن حزام انہوں نے سنا تو وہ واپس چلے گئے, مگر دونوں ایسے آ گئے کہ بدیل کے بارے میں تو پتا کہ وہ تو مکے والوں کو کوئی اطلاع دیں گے بھی نہیں, یہ تو ان کے اپنے قبیلے کی حمایت ہو رہی. حکیم ابن حزام بھی ایک جنا کے خدیجہ کے قبیلے میں, اور دوسرے اتنی اہم شخصیت نہیں کہ مکے کے سرداروں کی میٹنگ حکیم ابن حزام کے ماتحت ہو, تو ابو سفیان ضروری ہے. چنانچہ عباس کو بھی اطمینان تھا کہ چلے گھر سے جانے دو, نہ تو یہ کسی کو خبر پہنچائے, اس کو بہت کم امکان ہے. تھوڑا بہت حکیم ابن حزام سے امکان ہے تو ان کی بات کون سنے گا, اور وہ بھی اس وقت آدھی رات کو وہ کسی کو نہیں اٹھائیں گے. جو خاص آدمی تھا اس کو اپنے ساتھ لے لیں, اور وہ یہ سوچ کے ساتھ آ گیا کہ میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں تو آؤں گا بھی اپنی مرضی سے. ایسا تو نہیں ہوتا, بہت سے ایسے مقامات ہیں آدمی جاتا مرضی سے, اس کے بعد مرضی خود. اب جناب عباس نے اپنی ہی سواری پر ان کو بٹھا لی, اب دیکھیں چلے. اب جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں اب پہچانتے جا رہے ہیں کون آدمی, اور ہر ایک کو پتا ہے اسلام کی پوری تاریخ. لیکن صرف اس لیے کہ یہ رسول خدا کی سواری پر بیٹھے ہوئے, راستے کے کسی مسلمان نے کوئی تعارف نہیں کیا, سب نے یہی سوچا کہ رسول کا چچا ہے اور رسول کی سواری کا جانور. بغیر پیغمبر کی اجازت یہ لوگ آئے ہی نہیں ہوں. اگر رسول کی سواری کا جانور نہ ہوتا تو یہ تاریخ میں لکھتا, عباس بھی اگر ہوتے تو وہ نہیں بچ سکتے. وجہ بھی لکھتی ہم اور رسیم, اور وجہ یہ لکھتی کہ جناب عباس ابھی بالکل نئے نئے دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. لشکر اسلام میں جو 12,000 یہ اتنی مختلف جگہوں سے آئے ہیں کہ ان میں سے بہت سے تو عباس کو پہچانتے ہی کہ یہ ہیں کون. اور جو تھوڑے بہت پہچانتے ہیں تو ان کو ابھی تک پوری طرح یہ اطلاع نہیں ملی ہے کہ عباس بھی مسلمان ہو چکے, کیونکہ سارا واقعہ راستے میں پیش آیا تھا. اور عباس کے لیے پیغمبر یہ تو نہیں کیا کہ لشکر روکا اور غدیر خم کی طرح ان کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہا یہ مسلمان ہو گئے. وہ تو جس کا شرف ہے ہر ایک کو تو نہیں ملتا یہ شرف. تو جو لوگ لشکر میں بھی ہیں 12,000, ان میں سے ہر ایک کو نہیں پتا کہ عباس کون ہے. جن کو پتا ہے یہ نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہوئے یا نہیں. اس وقت کام آ رہا ہے پیغمبر کی سواری کا جانور. اب عباس کا پیغمبر سے پوچھے بغیر سواری کو لے لینا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر جو واپسی میں اس سواری نے فائدہ پہنچایا اس سے بھی لگ رہا کہ یہ سارا کا سارا پیغمبر کی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا. سنا کہ اس سواری کے جانور سے فائدہ یہ ملا, پیغمبر کی سواری کا جانور ہر مسلمان پہچانتا, ہر مسلمان. اس لیے کہ 12,000 کے لشکر جب بھی کسی مقام پر کوئی قبیلہ داخل ہوتا وہ پہلے رسول کو سلام کرتا تھا, پھر پیغمبر کی سواری کے جانور کو جا کے مت کرتا. اس لیے کہ اس وقت تک وہ حافظ نہیں پہلی, اس وقت تک دین اسلام چل رہا تھا. چنانچہ بوسا لینا اور مت کرنا یہ ساری چیزیں جائے, تو سواری کا جانور ہر ایک پہچان رہا, اس سواری کے جانور سے وہ احترام ملا. یہ چیز ہے واقع, یعنی جب کسی شخص کی اپنا احترام ہوتا ہے تو اس سے جو چیزیں منظور ہوتا ہے ان کا احترام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ اس وقت بھی, اب یہ بات کہنا تو مناسب نہیں ہے لیکن آ گئی زبان سے نکل, اس وقت آغاز ہوئی کے انتقال کو تقریباً 1.25 سال ہو رہا, لیکن وہ جس گاڑی کا استعمال کرتے صدام کی ظالم فوج, لیکن اس گاڑی کا احترام. چنانچہ وہ واحد گاڑی ہے نجب و کربلا میں جس کے ٹریفک کا کوئی قانون جاری نہیں ہوتا, جو کہ میرے خود ایک جاننے والے اس گاڑی میں بیٹھ کے مخصوصی کے دن کربلا گئے تھے آغا خوئی کے بیٹے کی کہنے سے, کہ جتنے راستے بند تھے راستے کھول دیے گئے, جہاں بند رہے تھا وہاں ان کو جانے دیا گیا. فقط ہی کہ یا سیارت و سید, ہر ایک اس ظالم پولیس والے کی زبان پہ تھا کہ سید کی سواری آ گئی, جبکہ انتقال کا 1.25 سال گزر چکا. تو وہ بہرحال شخصیتوں کی عظمتیں اس طرح نفوذ کرتی ہیں ذہنوں کے اندر. عباس پیغمبر کی سواری کے جانور پر ابو سفیان کو بٹھا کے لا رہے ہیں. اور یہاں بھی وہی بات کہ کیسے بٹھایا جائے تاکہ بیٹی اس بستر کو بٹھانے کو تیار نہیں ہے جس سے رسول بیٹھتے ہیں. بغیر پیغمبر کی اجازت کے سارے کام ہو ہی نہیں سکتے ہوں. یہ بھی ایک اشارہ بن رہا کہ خود عباس کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ ابو سفیان کو پیغمبر کی سواری پہ بٹھائے اس کہ جس باپ کی بیٹی تیار نہیں. لیکن رسول کا حکم ہوگا یا رسول کا مشورہ ہوگا یہ سواری چل رہی ہے. اب دیکھیے اس وقت کس حکمت عملی کے ساتھ, نہ کوئی جھوٹ بولا گیا, نہ کوئی فراڈ کیا گیا, نہ کوئی دھوکہ دیا گیا, نہ کوئی غلط ہے. وہ خود اپنے بچے سے آئے اور اسے روکنا ہے صبح تک, اور صبح تک تاکہ میٹنگ کا وقت نکل جائے پھر اسے بھیجنا. تب بھی عام حالت سے نہیں بھیجنا, ایسا بنا کے بھیجنا کہ مکے میں جا کے مسلمانوں کی خدمت انجام دے بغیر یہ احساس کیے ہوئے کہ میں مسلمانوں کے لیے کتنا فائدہ پہنچا رہا ہوں. اب لایا گیا پھر یہاں پہ وہ واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں. صرف اتنے جملے پڑھ رہا ہوں کہ تمام مورخین اسلام شیعہ سنی اختلاف کے بغیر تحریر دی, کیونکہ یہ بڑی نازک منزلیں ہوتی ہیں, یہاں پہ ذرا سنبھلنا پڑتا ہے. بعض حقیقتیں بھی بالکل کھل کے بیان نہیں ہو پاتی. جب یہ واپس آ رہے ہیں تو راستے میں حضرت عمر کی نگاہ پڑ گئی ابو سفیان پر. ایک مرتبہ کہ اللہ کی کہا کہ آیا باپ تم ابھی ابھی کے مسلمان اور اتنے بڑے دشمن اسلام کو لے کے آ رہے ہیں, ارے تم نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی زندگی کو کیسے برداشت کی, قتل کر دے. عباس نے کہا کہ اے عمر میرا رسول کا معاملہ ہے تم کیا بول. یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ کوئی معاملہ ہے. اب عباس لے کے جا رہے ہیں ابو سفیان کو, لیکن حضرت عمر زیادہ اس وقت بے چین ہے کہ ایسا شخص جو زندہ ہے اب تک وہ بھی ساتھ میں دوڑے, اور دونوں حضرت عباس جو رسول کی سواری پر ہے اور حضرت عمر جو اپنی سواری پر ہے ایک ساتھ خیمہ رسالت تک پہنچے. حضرت عباس رکے کہ رسول سے اجازت لے تو خیمے میں داخل. حضرت عمر اس وقت ابو سفیان کے مسئلے میں اتنے بے چین کہ انہوں نے ایک دم پردہ ہٹایا خیمے کو اور اندر چلے گئے, اور جاتے ہی کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا غضب ہو رہا کہ ابو سفیان جیسے دشمن اسلام اسلامی لشکر کے اندر آنے بھی دیا گیا اور کسی نے اسے فتح بھی نہیں. کتنی دیر میں حضرت عباس بھی آ گئے, انہوں نے کہا کہ آیا اللہ کے رسول اسے میں نے بنا, اور یہ قانون ہے کہ اگر کوئی عام مسلمان بھی حالت جنگ میں کسی کافر کو بنا دے دے تو وہ بنا میں آ جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سردار بنا وزیر بنا, عام مسلمان کا بھی یہ ایک حق ہے میدان جنگ. میں نے اسے بنا دی. حضرت عمر نے پلٹ کے سوال کیا لے کہ ایسے شخص کو تم نے بنا ہی کیوں دی. یہ مکالمات جو کہ تمام مورخین نے لکھے ہیں, حتیٰ یہ کہ ہندوستان اور پاکستان کی کتابیں بھی جہاں مصلحتن بہت کے واقعات کو حذف کر دیا جاتا ہے اس میں بھی یہ واقعات. تو حضرت عباس کو بھی ایک مرتبہ غصہ آ گیا, کہا کہ کیونکہ یہ آپ کے مناف کی اولاد میں اس لیے بڑبڑ سے بول رہے ہیں, تمہارے خاندان کا آدمی ہوتا تو میں دیکھتا کہ کیا تم اتنے ہی بے چین ہوتے اس کے قتل کے بارے میں. پیغمبر نے کہا چلو چھوڑو اس مسئلے کو, ابو سفیان کو لے جا کے قید میں رکھ دیا اور صبح کے وقت لے کے آنا, پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوگا. جب خود ابو سفیان کے ذہن میں یہ کچھ نہیں آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا, اور سمجھ بھی نہیں پا رہا اپنے آپ کو, چاہے جتنا ہی بڑا مدثر اور سیاست دان سمجھ لیکن سیاست الہیہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ جو رات کے چند گھنٹے مجھے خیمے میں رکھا جا رہا, اگر یہ پوری عزت پورا احترام کھانا پینا آرام سب کچھ, کیونکہ مسلمانوں کو وقت گزارنا ہے اس کو سمجھ میں نہیں ہے, وہ خیمے میں جا کے سو دو. فجر کے قریب اسے بیدار کیا گیا اور لایا گیا لشکر اسلام میں, جہاں پیغمبر کو اس کے مقدمے کا فیصلہ سنانا. اسلام کی صبح تو نماز فجر کے ساتھ ہو جاتی ہے, ساری ایکٹیویٹیز ساری سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو کچھ وقت جب وہ پہنچا تو بس نماز, پہلے نماز اس کے بعد زندگی کے کاموں کا آغاز. نماز کی تیاری ہو رہی تھی, لوگ وضو کر رہے تھے. اب جب اس ابھیان جو ایک دن شام کے بادشاہ کے پاس ہوتا تھا اور ایک دن ایران کے بادشاہ کے پاس ہوتا تھا اور ایک دن یمن کے بنی حمیر کے پاس ہوتا تھا اور ایک دن مصر میں ہوتا, تازے راستے تھا ساری دنیا دیکھتے ہوئے تھے. بے اختیار اس کی زبان سے آئے کہ اتنا تو میں نے چاہان روم اور ایران اور یمن اور مصر کا احترام بھی نہیں دیکھا جو مسلمان اپنے رسول کا کر رہے ہیں اس اعتبار کہ پیغمبر کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے پائے. جو وضو کے پانی کا ایک ایک قطرہ چاروں طرف اصحاب رسول عقیدت اور احترام کے ساتھ آگے بڑھ کر اسے اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں بطور برکت, چہرے سے مس کرتے ہیں اور وضو کے پانی کے ایک ایک قطرے کو نوش فرما رہے ہیں. ابو سفیان جو قوم عرب کے مزاج کو جانتا ہے، غرور اکبر اور تکبر اس میں اتنا زیادہ کہ وہ کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں۔ ایسا رسول نے دلوں پہ حکمرانی کی جو پانی کہے کہ قطرہ اتنا مبارک و برکت والا بن رہا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت کیونکہ نہ محمد ابن عبد الوہاب پیدا ہوا تھا نہ ابن تیمیہ دنیا کے سامنے آیا جنہوں نے وہابیت کی بنیاد ڈال دی، ہر عمل توحید کو ہمارے شرک قرار دے دیا۔ اس لیے اصحاب رسول کا عمل یہ تھا کہ ایک ایک قطرہ جو پیغمبر کے جسم سے مس ہو رہا ہے وہ بارش سے برکت و شفا۔ اب اس سفیان بھی حیران ہو گئے کہ ایسا منظر میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، اتنا احترام۔ اور یہ جو منظر، یہ بھی اگر سے اس کا کوئی تعلق کسی قسم کی سیاست سے نہیں، لیکن اب اس سفیان کے ذہن میں ایک چیز جم گئی۔ جب صبح کو اس کو چھوڑا گیا کہ ہفتے گیا تو اس منظر نے بھی وہاں پہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا، وہ تفصیلات آ رہی ہیں۔ سر نماز ختم، اس کے بعد پیغمبر نے اپنے سامنے بلایا اور کہا اب بتاؤ کیا بات ہے۔ عباس نے کہا کہ یہ ابو سفیان آیا، اور اس دوران عباس بات کر چکے تو لشکر تم نے دیکھ لی، مکے والوں کی حالت بھی ہم تم بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ کوئی پرانا مسلمان ہوتا تو ابو سفیان اس کے سامنے منع کر دیتا، ہر آدمی کو اپنی عزت رکھنا ہوتی۔ لیکن یہ عباس، یہ سب سے بڑی چیز عباس کے فائدے میں جا رہی کہ ابو سفیان اب تک یہ بات سمجھ نہیں پائے کہ عباس جو ہے وہ کھلا کھلا مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ اسی انداز سے ان سے بات کر رہے جیسے کل تک مکے کی گلیوں میں بات ہوتی۔ تو کہا کہ تمہیں پتا ہے مکے والے کتنے پانی میں ہیں، لشکر اسلام کتنا طاقتور ہے، جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتی۔ خیر مکے والوں کو تھوڑا اپنی بات کر، پہلا مقصد تو اس کی بات اپنی بات کر، طاقت تم دیکھ رہے ہو مسلمانوں کو۔ کچھ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر اسلام نہیں لائے تو قتل کیا جائے گا، قتل کی بات ہی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، فصیح فی الارض، فصیح فی الحرم اربعۃ اشہر، سورہ توبہ کی آیت۔ تو مشرکین سے اگلے سال بھی کہا گیا کہ حج کے بعد بھی تمہیں چار مہینے خوب حرم میں گھومو پھرو، پھر بھی اگر مجھ سے کہنا ہے تو چار مہینے بعد حرم چھوڑ کے چلے گا۔ 19 مہینے کے بعد بھی جبر نہیں، صرف یہ پابندی ہے کہ حرم پا کے اس سے باہر نکل جائے، تو کوئی کسی قتل وغیرہ کی دھمکی نہیں، لیکن خود ہی وہ دباؤ میں۔ اور پھر عین اس وقت پیغمبر نے اس کو بلا لیا اور ایک مرتبہ کہا تمہارا کیا خیال ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بارے میں، لا الہ الا اللہ کے بارے میں۔ تو اس نے کہا کہ اے محمد، میں تمہارے خاندان کو شروع سے جانتا ہوں، اور میں نے ما احلموں کا وما اکرموں کا وما ارحموں کا، تم سے زیادہ کچھ بردبار، تم سے زیادہ کوئی قریب، تم سے زیادہ کوئی رشتہ دار کا حق ادا کرنے والا نہیں دیتا۔ اگر لات و منات و غصہ اور قبول میں کوئی حقیقت ہو تو آج ہمیں یہ ذلت برداشت نہ کرنا پڑتا۔ لا الہ الا اللہ یہ کیسے کلمہ ادا کر دیں۔ پیغمبر نے کہا اچھا اور میری رسالت کے بارے میں کیا خیال ہے، سارا عالم اسلام اس سے متفق، یہ کوئی اختلافی بات میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اس نے پھر وہی فیصلہ دوہرا ہے کہ ما احلموں کا وما اکرموں کا وما ارحموں کا، اے محمد تم سے زیادہ حلیم غصہ زد کرنے والا اور بردبار، تم سے زیادہ کریم و کریم، تم سے زیادہ حقوق کے رشتے دار کی رعایت کرنے والا میں نے کوئی نہیں پایا۔ لیکن آدھا فیصلہ دوہرا ہے، پیغمبر نے کہا ٹھیک لیکن میری رسالت کے بارے میں کیا خیال ہے، کہا اس کے بارے میں ابھی تک مجھے شک ہے، سارا عالم اسلام متفق، چنانچہ مسلمانوں میں یہ طے شدہ بات ہے۔ ابو سفیان بعد میں سنسد سے اسلام نے اس وقت یہ جملہ کہا کہ اس میں تو شک، وہ خدا کو بھی خدا کو خدا سمجھ کے نہیں مانا، وہ اس لیے کہ جنگوں میں شکست ہوں اس لیے ہم نے اپنے بتوں کو جوڑ دیا، یعنی معاذ اللہ اگر کل خدا کا ماننے والا کبھی خدا امتحان دے بات کروا شکست ہو جائے وہ اس سے بھی جوڑ، دلیل کو جوڑ ہے ہر کام نبوت کی بھی ساری بات مجھے اس کا رتول غام مسلمانوں کے سامنے یہ بات ہو، نماز کے بعد سارے مسلمان تیار، حضرت عمر کو رات ہی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوراً ختم کر دیا جائے، عباس نے ایک مرتبہ گھٹنا دبایا۔ اب دیکھیے بات کہنا ہو رہا ہے اور سارے اور ابو سفیان بہرحال اتنا بےکار اور پرانا سمجھ گئے تاکہ ابھی مجھے اس میں شک، اور خود سے فیصلہ کروں گا لیکن کلمہ زبان سے لے آتا ہوں، یہ کہہ کہ جنہ محمد اور رسول اللہ بھی ادا کیا فطرہ اور مسلمان مطمئن ہو گئے۔ اچھا پیغمبر نے کہا ٹھیک آیا عباس میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، جا میں نے اس کو آزاد کر دیا، یہ مکہ واپس کیا۔ آدھی رات کے کچھ بعد جھگڑا ہوا تھا کہ قتل کیا جائے یا قتل نہ کیا جائے، تھوڑا ابو سفیان بھی اتنا بتایا تھا کہ وہ بھی اپنی آزادی کی بات کرنا بھول گیا تھا، وہ قتل اور قتل نہ ہونے کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، لیکن جب وقت نکل کے تھا میں نے اسے آزاد کیا. لیکن عباس نے پیغمبر سے درخواست, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ درخواست ہی جائے پیغمبر ہی کی طرف سے عباس کو بتایا گیا تھا, لیکن یہ چیزیں تاریخ میں نہیں ہے, اس سے تاریخی واقعہ آپ سنیے, وہ آپ کے لیے ہے حجت, تاکہ خیالات تو حجت نہیں ہو سکتی. عباس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اب یہ جب مکہ جائے گا, رات بھر مکے سے غائب رہا, مکے والے دیکھیں گے دشمن سر پہ آ گئے, تو پہلا تانا یہ کہیں گے کہ جو مصیبت کا وقت اس وقت غائب, تو کوئی ایسی چیز اس کو دیکھے دے گی کہ یہ اپنی عزت بچا سکے اور فخر کے ساتھ مکے والوں کے سامنے جائے. اب اگر میرے پاس وقت ہوتا اور میرا مجمع واقعات سے ہٹ کے بھی کچھ باتیں سننے والا ہوتا پورا کا پورا, تو اس کی بھی میں تفصیل میں جاتا, لیکن یہ عباس کا جملہ ہے کہ ابو سفیان نے کچھ اور غور ہی نہیں کیا کہ کیا نتیجہ نکل سکتا, سر ہلا دیا کہ ہاں یہ بات تو صحیح پیغمبر نے کہا تھا یہ بات, تو میں اسے اس وقت ایک شرف دے کے بھیج رہا ہوں. لیکن یاد رکھیں وہ سب حکمت پروردگار کا ایک حصہ ہے کہ مکے میں جنگ نہ ہونے پائے. اب یہ رات بھر کے بعد جائے مکے والے حق بجانے میں یہ کہنے پر کہ جب دشمن آ گئے تو تم نظر آ رہے ہو, اب ہم کریں تو کیا مقابلہ کیا اور میٹنگ کیا, تو پیغمبر نے کہا تم جاؤ اور جا کر میری جانب سے یہ اعلان کر کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے گا اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا, جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا, جو شخص خانہ خدا میں داخل ہو جائے گا اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا, اور جو شخص تیرے گھر پر بنا لے گا اس سے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ تیرا گھر صرف اس لیے کہا جا رہا کہ اب وہ مکے میں جائے فخر کے ساتھ جائے گا, دیکھو میں رات بھر کے بعد تمہارے لیے کتنے فائدے کی چیز لایا, اپنے گھر کی بات ہو اور ہوا بھی یہی آگے چل کر. عباس کی درخواست, پیغمبر کا جواب, کیا کیا بات تو صحیح, اپنے ساتھیوں میں جا کے اپنی عزت بچانا تو بس یہ کہہ دیں کہ میرے گھر کو رسول نے پناہ گاہ بنا دی, اس میں دوسرے الفاظ میں مطلب کیا ہو کہ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہی پیغمبر چاہتے. یہ اب چلا, اب چلا خوشی کے عالم میں چلا کہ بھائی مجھے بہت بڑا فخر مل گیا کہ میرا گھر خانہ خدا کی طرح سے پناہ گاہ بنا. پیغمبر اسلام کا ایک ایک عمل کتنے ضرورت نتائج رکھتا ہے, واقعات کا بیان مجھے پہلے کرنا ہے اس لیے بس اتنا, لیکن نہیں ابھی چلے گئے. ابو سفیان خوشی کے عالم میں آگے نکل گئے, لیکن پتا ہے کہ عباس کے بغیر تو میں یہ لکچر کراس نہیں کر سکتا, آگے سب آدمیوں کو تو اکیلا نہیں ہے, سنا کے باہر نکل کے ٹھہر گئے. عباس کو رسول نے اشارے سے روک لیا, اپنے دوست کو لے تو جا رہے لیکن ابھی اس کو فوراً نہ جانے دے. وہ وہی رات والا مقام جہاں ملاقات ہوئی تھی, اس میں اس سے کچھ پہلے کر رہا وہ پاری کر رہا ہے, وہاں تم لوگ اس کونے میں کھڑے ہو جائیں, آج جب پورا لشکر اسلام گزر جائے تو پھر اس کو چھوڑنا چاہیے اپنے گھر جائے. اس میں بھی ایک مسئلہ ہے اور دو مسئلہ ہے کہ اس واقعے کے اندر سنا کے حضرت عباس ابو سفیان کو باتیں کرتے ہوئے, لیکن باتوں کا بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ ذرا آہستہ چلیں اور ذرا ادھر ادھر کی باتیں ہو, ذہن نہ گیا ایک دروں میں لے جا کے کھڑا کر تو کچھ سمجھا تاکہ اب مجھے کیوں روک دیا کہ ٹھہر جاؤ, اور اس نے میں ایک مرتبہ شور کی آواز آئی. پیغمبر ایک عجیب انداز سے آج اپنے لشکر مکے میں داخل کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ سارا مظاہرہ ابو سفیان سے کیا, جی ہاں صرف کہ ابو سفیان کو اتنا ڈرا دینا ہے لشکر اسلام کہ وہ مکے میں جا کے کہیں کہتا پھرے کہ بھائی لڑنا نہیں ورنہ ہمارا نقصان, اور وہ آدمی کہے کہ بدر کے دن سے لے کے صلح حدیبیہ تک انتقام کی رات لگائے ہوئے, تو اس کی بات کا کری کچھ اور. اب دیکھیے اس پہ ایک اثر ڈالا جا رہا ہے, یہ بھی اسلام کی ایک قسمت ہے کہ اسلام کے چوکٹ کا مظاہرہ, پیغمبر کا جملہ جو پروردگار جو ہتھیار مجھے دیے اس میں سے ایک روک, لڑنا الگ مگر لڑے بغیر دشمن سے اپنا اثر ڈال جائے حیدر روک, یہ بھی ایک چیز ہے اسلام کے اندر, اسلام کی سربلندی کے لیے. ابو سفیان اور عباس کھڑے اور پیغمبر نے اپنے لشکر کے دس حصے کر دیے بلکہ چاہے سستے بھی کیا اور انہیں وقفے وقفے سے بھیجا, پورا لشکر ساتھ نہیں چلے الگ الگ جائے, اور اس نے بھی یہ کہا کہ آج اچھی طرح میرا بکر پہن کے خود پہن کے خصوصی لوگ داخل ہوتے, تین مرتبہ سردار تکبیر کی آواز بلند کرے گا, تینوں مرتبہ اس کا جبہ پوری طاقت کے ساتھ جمع کر سکتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہ اس طرح نہیں تمہارا بکر اللہ ہوگا, جو بھی اللہ ہوا کرتا ہے جو بھی اللہ ہوا کرتا ہے, اور جیسے ہوا ہر دس حصے میں سے ہر ایک لوگ ہوتے ہیں, بنو سلیم ایک لشکر بنائے, بنو اسلم دوسرا لشکر بنائے, بنو اسلام تیسرا لشکر بنائے, حضرت جرمیہ چوتھا لشکر بنایا،
قبیلہ بنو کے بعد پانچ سال لشکر بنایا پورے دس بارہ کے نام، اور وقت تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد پہلا لشکر نکلا، جیسے ہی وہ وادی میں پہنچا تین مرتبہ اس کے سردار نے اللہ اکبر کہا، تین مرتبہ جواب میں اللہ اکبر آیا، وادی دونوں طرف پہاڑ خون جو تھی وہ وادی، ایک مرتبہ وہ سفیان باتیں کرتے کرتے گھبرا گیا، اس پر کی آواز ہے گھوم کے دیکھا تو لشکر ہتھیاروں کو لہراتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور سردار گھوڑے پر یا اونٹ کو سوار تیرا چھوڑ، اتنا ڈر پیدا ہوا تھا یہ محمد آ رہے ہیں، محمد ابھی کہا، یہ تو ان کا غلام ہے، فلاں لشکر کا پردہ آگے بڑھ گیا، پھر ابھی ان کی حالت سے کھڑا ہے کہ دم سے صرف وادی میں تین مرتبہ اللہ اکبر، تین مرتبہ اس کی آواز بہت اچھا جا رہا ہے، ایک ہزار سے باہر ہم کی تلواریں کمان اور جو تیر سردار پورے کانوں کے وقت کے ساتھ کھوج رہے بیٹھا ہے، آرڈر پہلے سے بھی بنا لیکن یہ محمد کیا، یہ محمد کا جو ان کا اور غلام کھلا کھلا چل رہا ہے، ایک ایک قبیلہ کا اور ہر قبیلے کی آمد اس کے دل کو اور پھیلا رہی ہے، پہلے سے بھی آگے چانو سفر ہوتا اور گھبرا کے پوچھتا ہوں یہ تمہارا بتیجا محمد ہے، یہ محمد کہاں، ابھی تو ان کا دوسرا غلام آیا، اور ہر لشکر اسی شاستر کے ساتھ کہ سردار ایک بار اللہ اکبر کا جواب دے، پھر دو بار اللہ ہوتا پھر جواب، تیسرے اللہ ہوتا پھر جواب، بنا میں نے دونوں طرف پڑھ وہ پکڑا وہ گونج اس طرح سے ابھی سفیان کو تم کو سہلائی دے رہا وہ گھبرایا جا رہا یہاں تک کہ آخر ہزار ہزار کے تو کوئی بھی آخر میں دو ہزار کا لشکر پیغمبر نے آپ کو دے رکھا تھا، پوری شان اس طاقت کے ساتھ اللہ کے رسول اس کو سوار ہے، خود چہرے پر ہے اور اس لشکر کا علم، اس لشکر کا علم شاید کتنے عبادہ کے ہاتھ میں کیا گیا، یہ مدینہ کے جو دو سردار تھے اور جو حضرت ہم نے دو قبیلے کے سردار تھے، پیغمبر کے سب سے پرانے مدنی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان، اپنے قوم کے سردار بھی اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ان کا نام شامل ہے مدینے والا، ان کے ہاتھ میں اس لشکر کا آڈر ہے، اور لشکر کون سا ہے جس میں خود پیغمبر شامل ہے، اب اس سے پہلے کے لشکر سے تین سو سے شروع ہوا، تین سو پھر پانچ سو پھر آٹھ سو پھر ہزار پھر بارہ سو، وہ پیغمبر کے پاس تھا جو دو ہزار سے بڑا لشکر، اور خود پیغمبر ساتھ جو اور کیا تھا، اور پیغمبر نے خصوصیت کے ساتھ انصار مدینہ کو اس میں رکھا، وہ جو انصار مدینہ کا مسئلہ یہ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ مکہ اور وہ اس کے اوپر قبضہ کریں، انصار مکے کے پرانے لوگ ہیں مکہ کے ان کا خرچ ہے، وہ پھر بھی اس میں اس سے متاثر نہیں، ایک معیار کا رہنے والا اگر کپتان کی باہر رہے پھر واپس جائے وہ اتنا تو نہیں اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی کہ نیو یارک جائیں، آگے سے دیہات اور گاؤں کا رہنے والا بڑی بات، مدینے والے جو اپنے شہر میں جب تھے اسلام سے پہلے اپنا شہر امتحان کرے گا یہودی اور آپس کے لڑائی اور آپ کے اسلام کی برکتوں آج سال میں وہ مکے جیسے شہر کا قبضہ کر رہے ہیں، ان کا جو شہر کچھ زیادہ ہو وہ رسول کے لشکر میں ایسی حکمت عملی سے پیغمبر نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا، کیا آپ یہ کہ تقریباً 45 منٹ صرف لشکر اسلام کی موومنٹ آج کی تقریب کا موضوع بنی، لیکن میرا میں نے کوشش کی کہ کہیں یہ بات خشک نہ ہونے پائے، اب جو پیغمبر آ رہے ہیں تو اسلام کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑی کہ تمہارے رسول اللہ، اس لیے وہ ہر چیز کے انداز سے وہ ظاہر ہو رہا تو اختیار اس کی لگان سے وہ کپڑا آ گئے تو سب لے رکھتا ہے، ماں اب کہا تم کتنے ابھی کا ابھی کا آئے اباس تمہارے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے نے کتنی بڑی دادی چاہیے قائم کر دی، اور جناب اباس کا جواب سنا نہیں تو پتا نہیں کہا گا ان سے آگا نبوگا دادی چاہت نہیں ہے یہ نبوت بادشاہ کے نبوت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، بادشاہ خود پرستی ہے تو نبوت خدا پرستی ہے، بادشاہ جتنے کی حکومت کا نام ہے تو نبوت دنوں کی حکومت کا نام ہے، بادشاہ اپنے اور اپنے گھرانے کا فائدے کا نام تو نبوت تمام بنی ہے انسانی کو رحم کرنے کا نام ہے، تو فرض یہ کہ اگر میں اسی اسٹائل میں تقریب کرنے لگا تو وہ تو پورا موضوع نہیں رہ جائے گا، لیکن سب عظیم فرق ہے، لیکن اب اس کا جان سب گھبرا گیا، اکثر مجھے بات کرتا ہوں کہ دیہات کا رہنے والا اگر آئے گا اور حبیب بینک پلازا کی بلڈنگ کو دیکھے گا تو اس کی آگے بن جائیں گے 25 منزل، لیکن نیار کا رہنے والا ہے گا اس کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے، ایک ہمارے گڑیوں کے گھر ہوتے ہیں اس میں برابر، تو اگر مکے کا کوئی ایسا آدمی جو جملہ کہتا ہے تو کبھی باہر نہیں نکلا مکے سے، دوسری بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایران دیکھ کے آیا جو روم کے دوست کو جایا ایک دن وہاں رہتا ہے تو ایک دن وہاں رہتا ہے، وہ کہہ رہا کہ تمہارے بھتیجے نے تو اتنی بڑی خدشات قائم کر اب ماں اصبح ملک ابن اقیقہ عظیمہ، کتنا عظیم ملک ہو گیا، مسلمان کے ملد نہیں یہ بادشاہ نہیں یہ نبوت بادشاہ کو جوان ہے نبوت قیامت میں کافی رہنے والی یہ نبوت اب عین اس موقع ساتھ اس میں عبادہ کی زبان کو ٹکرا دیں اب ایک سوال حضرت کے ذہن میں آیا ہو اور وہ کہ رسول جس لشکر میں ہے اس کا علم بعد اس میں عبادہ کے ہاتھ میں کیوں اور یہاں پہ وہ منزل آتی جہاں مسلمانوں کے ساتھ کے محرفین نے ظلم کیا ہے واقع اور کہا ہے کہ پیغمبر نے ساتھ اس میں عبادہ کے علم دیا دیا مانتے اور ان کے بیٹے فیض کرے لیکن یہ بات کے محرفین لکھتے ہیں دوسروں کے محرفین نے صبر کی دوسروں سے محرف ہے اتنے ہٹاؤ سب نے لکھا کہ علم صاف ہو کے علی کے ہاتھ میں کیا گیا اور بعد میں آنے والے علاقوں کا بدل علم سننے کا واقعہ لکھا سننے والے کا نام بدل دیا وقت اتنا ہے نہ ہی ماحول ایسا ہے کہ میں اس کو سڑ کے سامنے سے اسلام کی سوجنی میں بحث کروں اتنی سی بات کہ صاحب اتنے وادہ بہا دیا عالم ہاتھوں سے بدلا جائے کہ اندر بھی اب اس اسلام کے ساتھ اور اس سے جہاں ایک مرتبہ مکے والوں کو بھی فضائل علی سے آگاہ کرنا وہاں دوسری جان جس مقصد کے لیے پوچھ رہا تھا وہ اس اسلام کو ٹریننگ دی گئی ایسی ٹریننگ سے بیچارے کو بھی پتا نہیں کہ میں کن ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہوں یہ تو غلط ہے یعنی میں کس طرح مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنوں گا اس سے جتنا بھی چل جاتی عالم بدلا علی فضائل سب کے سامنے آنا شروع ہو اب تک بچے والے ابھی کی تلوار کر کے جب فضائل شروع ہو اور ساتھ میں اس عالم برداری عالم بردار کی تبدیلی کے ذریعے دوبارہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے جب اس افغان اور زیادہ مسلمان بچوں سے ڈر جائے یا ان کی تعریف کرنے لگا بغیر سوچے سمجھے کہ سارا جتنے وبادہ نے کیسے ہی اب اس افغان کو دھوکا دے رہا افغان کا اور وہاں میں جو مل مل ہوا بس جو میں سب کہوں مل اور اب اس افغان اب ہم سارے مدینہ بہت ہم پہ ضرور ہوئے ہمارے بوٹوں کے لاشے ہماری عورتوں کے ناموں تباہ ہمارے گھر تمہاری تلواروں کو تباہ کیا آج ہے یوم ملحمہ آج ہے اصل میں لڑائی خورو جی کا دے آج فیصلہ ہوگا آج فیصلہ ہوگا صحیح ماحول آج انصار اپنے بوٹوں کے خون کا بدلہ لیں گے آج انصار اپنی عورتوں کے ناموں سے بدلہ لیں گے آج انصار اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں کا بدلہ لیں گے اب یہ ساتھ اتنا عبادہ بھی اپنی جگہ سے کہی اتنے قربانیاں انسارا انسار مدینہ نے آج تک کی اور آج جب دن آ رہا ہے تو مدعا پتا ہو رہا لیکن اب اس افغان نے سنا مرتبہ خبر رسول کے قریب تھا اونٹ کے ہاتھ رکھتا اور کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے محمد یہ صاحب کیا کہہ رہا ہے پیغمبر نے کہا نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں آج کا دن یوم میں ملحمہ نہیں ملحمہ میں نے خورے گی آج کا دن یوم المرحمہ رحمت نازل ہونے کا دن گھبرا ہے پریشان نہ آج کا دن رحمت نازل ہونے کا دن اب ابو سفیا ابھی ذرا بعد ان کا بابا بھی مدینے کے سردار تھے بے شک مکے کی سرداری بڑی چیز ہے مدینے کی سرداری چھوٹی تھی مگر چھوٹے سردار سردار کی زبان سے سنا تھا کہ سجنا لینا ڈر گیا پیغمبر کی زبان سے سنا رحمت نازل ہونا اور متاثر ہو گیا بس ایمان اسلام سے متاثر نہیں ہے بس ایمان یا بچے والوں کو جا کے یہ بتانا ہے کہ بھائی گھبراؤ نہیں رحمت آنے والی جنگ نہ کرنا یہ واقعات اس کی تربیت کا ایک بنا اور پیغمبر نے اپنے سجا پانچ کا بس اب اس کو جانا جب اس کو جانے دو تو سارا لشکر تو اس سے آگے نکل گئے یہ تو بعد میں کون سا کرنا پیغمبر نے لشکر کو حکم دیا کہ گھوم کے جاؤ پہاڑوں پر اور عباس سے کہا کہ یہاں سے جو چھوٹا سا راستہ رسوت میں ہوتا رہا وہاں اس کو بھیج دو سنا کے لشکر اسلام سے کم سے کم گھنٹہ پہلے بچے پہنچے اور بچے پہنچ گئے اب لشکر اسلام تو آ رہا پیغمبر نے آگے جا کے روک روکنے کے بعد ٹھنڈی ہوئی تھی مکے میں داخل ہونے سے پہنچ اور کہا کہ اس لشکر کا تین بڑے حصے ہو رہے ہیں لیکن ابھی تو سب حصے کیے اب سب کو جمع کر مقصد پورا ہو گیا آپ تین بڑے حصے کیے جائیں گے کیوں بچے میں داخل ہونے کے تین راستے ہر حصے ہر راستے سے یہ سے حصہ جائے گا خبردار تلوار نہ چلانا تیر نہ چلانا موضا استعمال نہ کرنا کسی کو نہ زخمی کرنا نہ قتل کرنا تو داخل ہونے سے پہلے آڈر کیے جا رہے ہیں اور اگر آپ اس افغان کو داخل ہوا مقصود تو یہ بات اتنا ہاتھ بھر کے اتنا سوچا ہے نا یہ باتیں دیکھ کر وہ داخل ہوتے ہیں کیسے مچانا شروع کیا اتنا کہ اس کی بیوی کو اس کا غصہ ہے اور ساتھ اسے مار کے گھر کے باہر یہ باتیں کر رہا ہے کچھ لوگ مرد نہیں کیا کرتے
جملے کا
سخت میں کیا کہوں کا مسئلہ میں کیا کہوں اس میں وہ جملے کا
لیکن کی تفصیل
نہیں آ سکتی اس کو ڈاکٹر سے اب ابو سفیان مکے والوں کو کنوینس کر رہا ہے فائن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور ادھر سے لگتا ہے اسلام تین حصوں رسول کا یہ حکم لے کے آ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تلوار نہ چلا بس لشکر اسلام باقی اور فاطمہ فضل کے بعد چلا اور خطے کے دروازوں پہ پہنچ گئے ہماری تقریر کا وقت پورا ہو گیا بلکہ 50 منٹ کی تقریر ہے 10 منٹ کے مسائل پورے گھنٹے کی تقریر مجھے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا کہ کیا بہت ہی سست رہا واقعات کا بہت اپنا ایک گھنٹہ کیسے گزر گیا اس پر ہم بات میں غور کریں گے ورنہ 5 منٹ اور گزر جائیں گے اب آئیے آج کے دستور اگر کچھ سورت کے بات کوئی جا رہی ہے کیونکہ جس منزل سے میں پہنچا ہوں غرب کے مسائل کی بہترین منزل لیکن پھر بھی کچھ مسئلے ہیں ان کا جواب دینا تو سوال یہ آیا ہے کہ کیا ٹی شرٹ اور جینس کی پینٹ پہننا عورت کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں دو مسئلے ہیں اس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ٹی شرٹ ہو یا جینس یہ جس علاقے اور جس ماحول میں یہ عورت مسئلہ پوچھ رہی ہے یہاں پہ اگر خواتین میں یہ لباس رائج رائج کا مطلب یہ نہیں کہ سب پہنتے
نہیں
50% 40-30% بھی کسی جگہ پہننے لگے تو رواج رواج سمجھا کر جیسے اگر ایران کا ماحول ہے
ایران میں رواج ہے
یا یورپ اور امریکہ کا ماحول یہاں رواج ہے تو کیا ہم مسئلے کو آگے بڑھا اگر ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ جو لباس خواتین کے لیے استعمال ہی نہیں ہوگا
چاہے اسی زمانے میں دنیا کے کسی اور ملک میں یہ لباس خواتین پہن رہی
ہے کیا اگر مسئلہ کیا مرد وہ لباس نہیں پہن سکتا جو عورتوں کے لیے مخصوص عورت وہ لباس نہیں پہن سکتی جو مردوں کے لیے مخصوص یہ اصل مسئلہ ٹھیک ہے اس میں اگر جو آگاہ ہوئی تھوڑی کچھ لچک تھی مسئلے لیکن اب تو آگاہ چلتا جانے کا زمانہ بنا کر احتیاط واضح مرد کے لیے عورت کے لیے مرد کا وہ لباس پہن جو مخصوص ہو مردوں کے لیے وہ حرام ہے البتہ نماز غلط نہیں ہے جو ایک غلط سوال ہے خود یہ لباس پہننا حرام لیکن مردوں کا مخصوص لباس یہ کیسے طے ہوگا یہ طے ہوگا اپنے علاقے میں شریعت میں بعض ایسی چیزیں کہ ایک ہی علاقے میں حلال ہے تو دوسرے علاقے میں وہ حرام ہے تو یہ نہ کہیں کہ حلال حرام فیل ہو گئے کچھ چیزیں ایسی ہیں مثلاً مشہور مسئلہ ہے سوٹ دو قسم میں رکھتا ہے ایک تو قرضے میں سوٹ جو تو حرام ہے ایک ہے کاروبار خرید و فروخت میں اس میں مسئلہ آتا ہے کہ جو چیزیں تول کر یا ناپ کر بیچی جاتی ہیں اس میں تو سوٹ ہے کاروبار والا سوٹ جو چیزیں گن کے بیچی جاتی ہیں اس میں کاروبار میں اگر سوٹ دیا جائے تو وہ حرام نہیں قرضے میں قرضہ تو ہر سوٹ کے ساتھ حرام ہے لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں دنیا میں ایسی جو ایک علاقے میں گن کے بیچتی ہیں مدد کے ساتھ مثلاً عوام ہے بطور مثال کیلا ہے جہاں پر سن کا بکتا ہے درجن دو درجن تین درجن ہمارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہاں سنو 100 کلو 3 کلو وزن کے اعتبار سے بکتا ہے تو ہمیں پھل جو یہاں سن کے بک رہا ہے اگر خرید و فروخت میں سن ہے تو یہاں جائے اور اسی پھل میں خرید و فروخت میں اگر مکے میں سود لیا جائے تو وہاں آرام ہے جن کے بعد وہ جس وزن سے بکے کیوں جو کہ جو سدھائیں ایسے واقعات کے خلاف سے دوسرے مثال اور وہ یہ تو ہر وہ چیز جو کھانے میں آتی ہے اس کا سلسلہ غلط ہے لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو دنیا کے صرف ایک حصے میں کھائی جاتی ہے افریقہ کے جنگلی پتوں کھاتے ہیں پاکستان میں پتوں کو سلسلہ کرنا ایک بہت عام چیز ہے اب وہاں تو آرام رہے گا یہاں پہ جائیے تو اگر کہ اس میں دائرہ پستم ہے تو نکال دے رہا ہوں تو عورتوں کا مخصوص لباس اگر کوئی ایسا لباس ہے مردوں کا جو دنیا میں صحیح بھی عورت نہیں پہنتی ابا ہے اماما ہے بابا ہے وہ تو صحیح والے بھی ہوتا ہر جگہ حرام لیکن اگر کبھی ایسا اتفاق ہوتا تو ایک ہی لباس اس وقت آدھی دنیا میں عورتیں پہنتی وہ مردوں کے لیے مخصوص نہ ہو اور آدھی دنیا میں برا سمجھا جاتا جیسے پینٹ شرٹ جینس اگر کہ پھر بھی عورت اور مرد کے لباس میں کچھ فرق ہے، لیکن مغربی دنیا میں اگر یہ رائج اور یہاں پاکستان میں بھی رائج ہے، پاکستان میں پاکستان کا مسئلہ چلے گا، یورپ میں یورپ کا مسئلہ، یہ خاتون لندن ایئرپورٹ پہ اترے جو لباس کی چاہے پہن کے، کراچی کے ایئرپورٹ پہ اترے تو ان کو یہاں کا لباس پہننا، اور کراچی بھی اتنا بڑا ہو گیا وہ کارگر کا لباس کو جاؤ اور سرستان کا لباس کو جاؤ، وہ کام کا لباس، لیکن پھر یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کی سنی ویوستھا کو کام کا لباس ہے، وہاں کی وہ مرتبہ اعتراض والی نگاہیں سستی ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ وہ خود اس کی الگ مخلوق ہے جو کراچی میں رہنے آتا ہوں، ہم دیکھی تصور تو خلاصہ بہت سنی دوست ہے، یہ عورت بتائی کہ یہ پاکستان کے شہروں میں تو آپ عورت کے لیے عام رائے ہے، یعنی اب تک بہت کم کرنا جاتا ہے، اگر ایسا ہے تو حرام، اچھا اگر ابھی تک یہ عورتوں کے لیے کامن نہیں ہوا تو حرام اس کا بنا، لیکن جب یہاں پر کامن ہو جائے، اگر کبھی ہو جائے بالکل رائج اور عام، اس کے بعد پھر مدرا سوال آئے تو یہ لباس پہن کے عورت عورتوں کے بیچ میں جا رہی ہے یا مردوں کے سامنے آ رہی ہے، جب رائج ہو جائے تو عورت عورتوں کے سامنے یہ لباس پہن سکتی ہے، مردوں کے سامنے اگر آئے گی تو اس لباس کو پہنتے ہیں اوپر پھر کوئی چادر گھساتا منفرفا اس کو لینا پڑے گا، اس لیے تو امیر اور تلوار ایک ایسا سنسانہ لباس کہ اگر ذرا ڈھنگ سے اس کو دیا جائے اور ڈھنگ سے اس کو پہنا جائے تو شاید اوپر سے کسی دوسری چادر کی ضرورت نہ ہو، لیکن یہ یوز اور فرق کتنی بھی رائج ہو اس کے باوجود جب رائج بھی ہو جائے تو عورتوں کی حد تک رائج ہوگی، مردوں کے سامنے بہرحال اس کو پتا کے آنا پڑے، جیسے ایران ایران میں اگر کبھی رائج کی ہے تو ہر اس کو پتا، عورتوں کی محفل میں کہنے سے پہلے باہر آئے گی تو اس سے چادر یا ہوا ضرور ہوگی، اب اس مسئلے کا جواب آپ کی اپنی معلومات پر، فی الحال میں اپنی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں یہ لباس کیونکہ عورتوں کے لیے رائج نہیں ہوا، کچھ نو سہولتیں اور بگڑے ہوئے خاندانوں کے کچھ لوگ قسم کا لباس پہنتے ہیں، لیکن اسے اپنی عورتوں کے لیے عام لباس نہیں کہا جائے گا، اس میرے یقین کی حد تک عورت کے لباس بالکل نہیں پہن سکتی ہے، نہ مردوں کے سامنے نہ عورتوں کے سامنے، اور جب رائج بھی ہوگا تو صرف عورتوں کے سامنے پہنا جا سکتا ہے، سوال چار پانچ چھ منٹ میں نے دے دیے، تو سوال نمبر دو اس لیے یہ قرضے کا سوال ہے کئی ہفتوں سے اور میں خود بھی گھبرا جاتا ہوں ایسے سوالات سے، بہت چھوٹا سوال ہے اس کا جواب بھی میں چاہوں تو دو منٹ میں دے دوں اور چاہوں تو اس میں پندرہ ہفتے لگا دوں، سوال کیا ہے گناہان کبیرہ کون سے ہیں ان کی وضاحت، آسان کبھی جواب جو گناہ کبیرہ نہیں ہوتا ہوں ختم دو بالکل واقع، لیکن اب اس کا مقصد ہے سوال کرنے والے کو بات سمجھانا، تو اس لیے کیوں نہ کہنا پڑے گا کہ اسلام کی نگاہ تقریباً ایک قرب آنگلی کی ریسرچ ہے کہ 1527 حرام چیزیں پوری شریعت اسلامیہ میں کل حرام چیزیں کتنی ہیں، تقریباً 1500 سے لگ بھگ، اس میں سے 60 یا 70 گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں، ہر وہ گناہ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں آیا ہو کہ گناہ کبیرہ بتائی کبیرہ، جیسے آیا کہ آپ پر والدین گناہ کبیرہ، خالی گناہ نہیں آئے کبیرہ گناہ وہ ہے گناہ، ہر وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن میں یا معتبر حدیث تاورت جہنم کا عذاب سنایا گیا، کیونکہ اس کو کمزور حدیثوں میں ہے کہ فلاں گناہ گار جہنم میں جائے، ایک تو ہے ہم جیسے طالبوں کی زبان سے آنے والے واقعات اور حدیث، لیکن اگر معتبر حدیث سے ثابت ہوا کہ معصوم نے کسی گناہ کی سزا جہنم بتائی یا قرآن نے کسی گناہ کی سزا جہنم بتائی وہ گناہ ہے کبیرہ، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی جزا جہنم، کلیئر بات ہے، تو قتل گناہ ہے کبیرہ ہے، جس کو امام کہیں گے گناہ کبیرہ ہے وہ ہے کبیرہ، اسے کبیرہ نہ کہیں مگر یہ کہہ دیں کہ اس کی سزا جہنم وہ بھی گناہ کبیرہ، اور تیسری پہچان کہ اگر کسی گناہ کو گناہ کبیرہ نہ کہا جائے اور اس کی سزا جہنم نہ بتائی لیکن اتنا کہہ دیا جائے تو یہ گناہ اس گناہ سے بڑا ہے جس کی سزا جہنم، الفتنۃ اشد من القتل.
یہ تیسری مثال.
قرآن نے قتل کے بارے میں کہا اس کی سزا جہنم.
تو جس کی سزا جہنم ہے وہ گناہ قتل.
فتنے کے بارے میں یہ نہیں کہا اس کی سزا جہنم. کیا فتنہ قتل سے بھی بڑا؟ جب قتل گناہ کبیرہ ہے تو فتنہ اس سے بڑا ہوا تو میں گناہ ہے کبیرہ ہو. تو یہ تین کیٹیگری میں جتنے گناہ ہیں یا جن کو کبیرہ خود امام نے کہا یا جن کے لیے شاعرک نفس جہنم آ گیا کوئی لگی لکھتی رکھتے بغیر وہ بھی گناہ ہے کبیرہ. اور اس گناہ کو اس گناہ سے بڑا قرار دیا جب تک گزرے وہ بھی گناہ ہے کبیرہ. یہ تقریباً ستر امام والے تھے بڑے امام والے کے دروازے کے سامنے نیلی کتب کی دکانیں گناہ نے کبیرہ کے نام سے صحیح دستے گئے کہ راجو کی کتاب اس میں وہ سارے گناہ جمع کر دیے گئے ہیں جنہیں امام نے گناہ کبیرہ کہا یا اس پر جہنم کی بات آئی ہے یا ان دونوں سے بڑھے ایک جگہ وہ آپ کو مل جائے. اردو ترجمہ بھی اس کتاب کا ہو چکا ہے. یہ تو ہے گناہ کبیرہ. اس کے علاوہ جتنے گناہ اسلام میں ہیں وہ گناہ صغیرہ. مثلا گناہ کبیرہ یہ شامل ہے پھر آپ کے والد ہیں قتل مومن کو تانا دینا مومن سے الزام لگانا مگر مومن سے بات چیت بند کر دینا
یہ ہے حرام. ہر ایک کو پتا کہ تین دن سے زیادہ بات نہیں بند رکھی جا سکتی
لیکن گناہ کبیرہ میں یہ نہیں ملے گا. پتا کرنا کہ گناہ ہے اور کبیرہ میں نہیں ہے تو کبیرہ ہوگا. ہر وہ گناہ جس کا حرام ہونا پتا چل جائے ہر وہ گناہ کبیرہ کی جس میں نہ ملے اس کو ہے گناہ ہے کبیرہ.
اب مثلا رف کسی مومن کے مکان کو قبضہ کر دینا گناہ کبیرہ.
کسی مومن کا بات سنا لینا گناہ کبیرہ. لیکن کسی مومن سے ہر بانٹنا حرام تو ہے
اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں
لیکن یہ جو کہ سبرا میں شامل نہیں ہے تو یہ صغیرہ.
یا جیسے ابھی مثال تو کسی کی چیز چھین لینا گناہ کبیرہ.
آپ نے کسی سے کتاب چھین لیا اخبار چھین لیا اور کوئی چیز
لیکن اس آدمی سے پرائیویٹ خط آیا
وہ کھول تو پڑ رہا ہے پیچھے سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا لکھتا ہوں
یہ حرام.
عقل بھی کچھ کہتی ہے عقل سے مطلب بھی ذرا اسلام کو مانتا ہے
مگر
کبیرہ کی نشہ نہیں ہے کہ خط پڑھنا حرام ہے غیر کا حق
جو حرام ہے
کبیرہ میں نشہ
کبیرہ ہو گئی.
ہر وہ گناہ جو حرام تو ہے لیکن ہم نے ڈھونڈا تو کبیرہ کی سچر کے نشہ نہیں ہے سمجھ لیجیے کہ یہ گناہ ہے کبیرہ. اور کئی مثالیں تو اس کی بہت زیادہ آپ کو ملیں گی.
کئی مثالیں
نماز میں روزے میں مثلا اپنی نماز شروع کر دی آپ نے واجب نماز اب اس میں توڑ واجب نماز کا توڑنا حرام لیکن گناہ کبیرہ میں نہیں ملے گا کوئی گناہ کبیرہ میں ملے گا. نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ لیکن پڑھتے توڑ دیتے ہیں پھر دوبارہ نماز شروع کی. ابھی نماز شروع کی ایک دم ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں ڈرامہ آنے لگا آپ نے چھوڑو نماز کا وقت بہت ہے چھوڑا آپ نے ڈرامہ دیکھا پھر نماز پڑھ لی. آپ تاریخ اسلاد تو نہیں ہے لیکن یہ کہاں گیا کون سا گناہ ہوا یہ صغیرہ ہوا. اب کہیں الٹا مطلب نہ نکلے اچھا صغیرہ پھر تو بہت چھوٹا گناہ بلا وجہ آج تک ہم کرتے تھے کہ کون نماز پڑھ رہے نہیں یہ مطلب نہیں ہے صغیرہ کو بشارت سے لینا یہ خود گناہ ہے صغیرہ. لیکن میں مثالیں دے رہا ہوں کہ دیکھا میں تو اس کی مثالوں سے مثالیں ملیں گی. اگر آپ کے پاس پانی ہو یا مثلاً اگر آپ کا وضو ہو تب سے نماز آ گیا اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے وضو توڑ دیا تو پھر پانی نہیں ملے گا. ہم علماء لکھتے ہیں کہ وقت نماز آنے سے پہلے تو وضو توڑ سکتے نماز کا ٹائم آ گیا پتا ہے کہ اگر وضو توڑ دیا تو پانی نہیں ملے گا نماز تیمم سے پڑھنا پڑے گا. اگر وقت نماز آنے کے بعد پتا تو وضو توڑنا جائز نہیں لیکن پھر بھی ہم نے توڑ دیا بعد میں گناہ تو ہوا لیکن گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ. تو ہر وہ گناہ جو ان 60 و 70 کے لسٹ میں نہیں جو گناہ کبیرہ کی لسٹ ہے اس کا نام ہے گناہ کبیرہ. یہ تو تھا 2-3 منٹ کا جواب. اب 15 ہفتے اس کا جواب اس طرح میں دے سکتا ہوں کہ اس سال کے بسائر جگہ کا عنوان بھی ہم یہ رکھیں کہ اسلام میں جتنے بھی گناہ کبیرہ مشہور اس سب کا 2-2-3-3 چار چار ہر کا کوئی مغوان آنے لگے تو یہ تو سمجھے 2 سال کا کوٹا ہو جائے گا. اگلے سال ان شاء اللہ اگر اچھا زندگی کی توفیق بھی سیرت رسول مکمل ہو جائے تو اس وقت تک یہ موضوع چل سکتا ہوں. لیکن خیر سوال کرنے والے نے کہا تھا کچھ چھوڑ دیں وہ توسیع ہو گئی. لیکن پھر میں کہہ دوں کہ گناہ صغیرہ سن کے آپ حضرات ذرا چوڑے ہو گنا تک نہیں کہہ رہے بلا وجہ ہم ڈرتے تو بہت چھوٹے چھوٹے گناہ لیتے
نہیں
گناہ چھوٹا ہے اس لیے کہ اس سے بڑا کچھ اور. لیکن چھوٹے گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آپ کر سکتے گناہ صغیرہ کرنا بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا.
تو پھر تو سوال کرے کہ صغیرہ کبیرہ میں فرق کیا رہا ہے؟
مطلب صغیرہ کو بھی اتنا ہی ڈرو جتنا کبیرہ سے ڈرو.
تم اسلام میں دو قسمیں کر کیوں دیا؟
آپ یہ فرق صرف اس لیے کہ اگر آپ اس طرح سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے کہ دو گناہ آپ کے سامنے ہے کوئی اس طرح ہے بچ نہیں سکتا, پھر وہاں کے لیے بتایا کہ پھر صغیرہ کر لو اور صغیرہ نہ کر لو. جیسے ابھی کی مثال, نماز شروع کر دی اور بچہ جو ہے وہ آگ میں جا رہا, ایک جانور نکل آیا سانپ اس کے بچے کو کاٹنے والا, وہ چھری وہیں اٹھا چکا ہے, پسٹول وسٹول اٹھا چکا ہے, اس کی جان جانا ہے. نماز توڑنا یہ بھی گناہ ہے, گناہ صغیرہ. بچے کو مرتے دیکھنا یہ بھی گناہ ہے لیکن صغیرہ. وہاں کام آتا ہے کہ پھر صغیرہ گناہ کر کے توڑ دو نماز تاکہ صغیرہ سے بچے, ورنہ عام حالت میں تو آپ کو ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور پھر علماء آپ کو ایک چیز بتائیں گے کہ ہر صغیرہ اگر اس پر اصرار کیا جائے, اس کو ریپیٹ کیا جائے, وہ خود صغیرہ ہو جاتا ہے. صرف وہاں پہ جہاں چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات ہے, وہاں پہ اسلام کہتا ہے چھوٹا گناہ کر لے تاکہ بڑے سے بچ جائے. پھر یہ الگ بات ہے کہ چھوٹا گناہ گناہ بھی نہیں رہتا, لیکن ہمارے یہاں تو بالکل الٹا ماجرا ہے. ہر چیز میں چھوٹے الٹے, یہاں بھی الٹے ہو جاتے. صغیرہ اور صغیرہ کا ٹکراؤ ہوتا, ہم صغیرہ گناہ کر لیتے تاکہ صغیرہ نہ ہونے. ہمارے یہاں یہی تماشا ہوتا, نماز نہیں ٹوٹنے پائے تو بڑا گناہ ہو گیا تو ہو جائے. جو نمازی لوگ ہیں ان کا ذہن اس سے بات کر رہا ہوں, اور اس کی بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی کہ جہاں ہمارے معاشرے کا تو ایک عام تماشا, جو مہر کی میں نے مثال دی, جو میراث کی میں نے مثال دی, سب میں یہی گناہ صغیرہ کر لیتے ہیں تاکہ صغیرہ سے بچے, صغیرہ نہ ہونے پائے. اس کی مثالیں زبان پہ آ رہی ہیں لیکن چھوڑ ایک جملہ کر, عبداللہ ابن مبارک کا بہت مشہور واقعہ ہے. یہ ہمارے کوئی عالم کوئی بکری نہیں, لیکن واقعہ ایسا ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ کے حوالے سے معلوم نہ ہو. اب سوچیں گے کہ آدھا گھنٹہ تو اور تفریح لمبی ہوگی. جی ہوگی, عبداللہ ابن مبارک بیمار, بہت مشہور اپنے زمانے کے مسئلہ بتانے والے. جو واقعہ ان کے پاس آئے, عراق کا رہنے والا, اور آنے کے بعد کہا کہ میں کل نماز پڑھ رہا تھا, نماز کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میرے جسم پر میرے کپڑوں پر مچھر کا پھول لگا دیا. میں تو بڑا گڑبڑا گیا, پریشان ہو گیا, بتائیے میری نماز صحیح ہے یا نماز صحیح نہیں. ان کے ہاتھ ہفتے حرارت کے ساتھ ہے, مرتے رہتے, یہ پوری حالت لباس سے مچھر کا خون لگ گیا, پریشان ہو کے میرے پاس دوڑا رہا, مچھر کے خون سے اتنی گھبرا, اور فرزند رسول کا خون کرتے پھرے تو میرا تو نہ ہو کوئی کسی ایک لمحے کے لیے پریشان نہیں ہو رہا. مچھر کا خون گھبراہ وہاں کہیں یا نجیب ہے جائز ہے جو غلط نہیں, اور تمہارے علاقے میں تمہارے ملک میں تمہارے شہر فرزند رسول مارا گا. اور ذرا سا بھی ایسا تھا, اگر قتل میں شریف نہ تھے تب بھی مچھر کے خون سے گھبرا کے دوڑو, تب بھی خون حسین کے بارے میں اتنی فکر ہوئی. حقیقت میں یہ عجیب جواب کیا عبداللہ ابن مبارک, ان کی باقی تمام چیزوں سے سب کا نظر شخصیت اختلافی ہے یا کیا بات کی چیز صحیح ہے کہ فرزند رسول مارا جائے اور کسی کے دل میں اتنی پریشانی بھی نہیں ہو رہی ہے ماذا اللہ جتنی یہ پریشانی ہو رہی ہے. البتہ وہاں ایک بڑا دخل لوگوں کی جہالت کا, اسی لیے میرے مولا کی ایک عجیب حدیث ہے, ہمارا سب سے بڑا دشمن جہالت, لوگوں کا جاہل رہنا سب سے بڑا دشمن ہے حاجی. کیونکہ جو ظالم سے ظالم حکمران اور دشمن سے دشمن حکمران ہو وہ لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتا ہے, اس لیے آدمی میں کبھی بھی ہمت نہیں ہوتی, اسے وہ گروہ نہیں جاتا. اور بس یہی کیونکہ 15 جماعت الاول سے لے کے 30 جماعت الاول تک میں چوتھے امام کا یہ 15 دن یا آدھا مہینہ چوتھے امام کا سمجھتا ہوں, ہر سال انہیں کے مسائل آتے ہیں اس دوران جتنے بھی درد, تو یہی میرے چوتھے امام کا سب سے بڑا جہاد ہے, لوگوں کی جہالت سے دور کر دینا. جہاں اس موقع ملے جیسا موقع ملے, ورنہ جو لوگ تقریر کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ تقریر کرنے کے لیے بھی طبیعت کا حاضر ہونا ضروری ہے, اس کے لیے موقع بنائے جاتے ہیں. ہر جگہ نہیں کر سکتا ہے انسان تقریر, لیکن میرا چوتھا امام امام معاف, یہ جہالت سبب بن رہی ہے, اس جہالت کو دور کرنا. بنا کی اگر دمشق کی وہ جامع مسجد, یہاں اس لیے چوتھے امام کو بلایا گیا
تو یزید دو چیزوں کا تاثر دینا چاہتا ہوں، تو میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں، ہر مسجد میں میرے سپاہی ننگی تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ چوتھے امام بھی یہ سوچیں کہ کتنا طاقتور حکمران ہے جو مسجد میں سپاہی لے کے آیا، اور پھر میری حمایت کرنے والے خطیب ممبر سے جا کے تقریر کر، اور بجنے پہ جادو تاری ہو جائے، یہ چوتھا امام سمجھے کہ لوگ میرے ساتھ اپنی دنیا، اپنی فوج کی طاقت، اپنی مقبولیت کی طاقت، اگر وہ امام معصوم وہ اللہ کا نمائندہ ہے، جو اللہ سے ڈرا وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ خطیب کی پوری لمبی چوڑی فضاحت فلاقت اور خلافت و لسانی والی کا صحیح ختم۔ میرے مولا نے ایک جملہ پوچھتے کا، تو بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا اور کتنا برا سودا کیا، اور ایک جملہ یزید سے بڑی بھی مضبوط کیا کہ اسے جو کہنا کرتا ہوں اب مجھے اجازت ہے کہ میں بھی کچھ کہوں۔ مجمع چونک سے بولا، دوسرا جب قیدی جس کے ہاتھ میں اٹکڑی اور گاؤں میں بھیڑی ہے وہ تقریر کی بات کر رہا ہے، مجمع کو نہیں پتا یہ کون، دربار میں کلیکٹڈ لوگوں کو بلایا گیا، یہ مسجد ہے سب لوگ، لوگوں نے کہا کہ اسے بھی تقریر کی اجازت دی جائے، کچھ مجبور ہے کچھ یہ خیال ہے کہ شاید میری طاقت دیکھ کر اس وقت میں تقریر کرے تو اس میں اس کا اثر آ جائے، میری حمایت کی بات نکل جائے، لیکن اللہ اللہ نے عظمت سید سجاد اس حالت میں سے خطبہ دیا کہ دشمنوں کے مجمع کو ترفا دیا، ایسا خطبہ دیا سارا مجمع ایک مرتبہ چیسے مار کے رونے لگا، جو جانتا ہے تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو میں اپنے آپ کو پہچانوان، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں حدیث الکبریٰ کا فرزند، میرا بابا حدیث مرتضیٰ تھا، میری ماں فاطمہ زہرا میں اس کا بیٹا ہوں، جس کی گردن پسے گردن سے جدا کی گئی میں اس کا بیٹا ہوں، تو بھوکا اور پیاسا مارا گیا، میں وارث سابا ہوں، میں وارث زمزم ہوں، میں مالک صفا سروا ہوں، میں پیاسے کا وارث ہوں، میرے گھر کی عورتیں بے مکنا چادر کے درباروں میں لائی گئی، اس کو خان بپا ہے مسجد کے اندر، میں کیسی تقریر، میں مقرر نہیں بس سیوا طالب علم، لیکن جانتا ہوں ہر مقرر کو تقریر کرنے کے لیے ہاتھوں کی حرکت بھی چاہیے، پاؤں کی حرکت بھی چاہیے، گردن کی آزادی بھی چاہیے، کبھی چہرہ دائیں گھمانا ہے، کبھی چہرہ بائیں گھمانا، تاریخ عالم میں ایسا کوئی خطیب مقرر نہ ملا ہوگا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں وہ ممبر پہ خطبہ دے رہا، جس کے پاؤں میں ٹیڑیاں ہیں وہ ممبر پہ خطبہ دے رہا، جس کے گلے میں توف ہے وہ چہرہ گھما بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ عام توف نہیں ہے، خاردار توف ہے جو مسلسل گلے میں بے وقت ہو رہا، لیکن ایسا خطبہ کہ یزید گھبرا گیا، بہت دل سے کہا اذان سے، اذان سے بھی تبلیغ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آئی، میرے مولا سید سجاد نے بھرے دربار میں سوال کیا، اے یزید یہ تیرے جد کا نام دیا جا رہا یا تیرے جد کا نام دیا جا رہا، بس یزید کہے تو کیا کہے، لیکن اب ایک جملہ پھر اپنے مولا سجاد سے کہوں گا، اے میرے مولا سید الساجدین اسے گستاخی نہ سمجھیے گا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ مگر ایک جملہ، مولا آپ کی تقریر میں مداخلت دی گئی، آپ کو تقریر مکمل نہ کرنے دی گئی، لیکن مولا کم از کم اتنا تو ہوا کہ یزید نے کلام ہوں بل آزان، ارے محسن آگے بڑھ اور اس کے کلام کو کاٹ دے آزان کے ذریعے سے، ارے وہ آپ کا بابا تھا جس کو خطاب کاٹا تو گیا لیکن اقتا کلام ہوں حسین کا کلام اور بولا تو تین بھال کے تیر سے کٹا جس نے اکبر کے پورے گلے کو چھین کے رکھ دیا۔
پروردگار میرے مولا سید سجاد اور میرے آقا حسین مظلوم کے مسائل سماپ کا ہم میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، پروردگار جس اسلام کے لیے اہل بیت اتھار نے اتنی قربانیاں دی ہمیں کم از کم اس اسلام کے احکامات سے عمل کی توفیق عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ میرے مولا سجاد کے ان 18 یوسفوں کا جن کا لاشا جلدی ریزی سے بے زور کفن پڑا رہا، ہمارے جملہ مرحومین خصوصاً جن مرحوم کے اشارے ثواب کی آج مجھے سے حال اللہین میں نے جوار معصومین سے ملا فرما، اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام عصر و زمان کے ظہور میں تعظیم فرما۔